اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله كيف عم سب؟ Good الحمد لله الحمد لله الله سبحانه وتعالى عم سب كو هميشا أبني حفظ و أمان میں رکھے خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے اور شیطان کے شر سے بچا کے رکھے اللہ امین. How was your weekend? ماشاءاللہ بیچ میں کافی ڈھیر سارے دن ملتے ہیں آپ کو پھر نئی کلاس شروع کرنے ہے نا. ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے تین دن کلاس دین فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے منڈے سب بگ گیپ isn't it? یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا گیپ ہونا چاہیے تین دن کے کلاس کے درمیان ہونا چاہیے اتنا سارا گیپ چاہیے ہوتا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مس کہتے ہیں آپ الحمد للہ یس گڈ جاب الحمد للہ ٹھیک ہے الحمد للہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے الحمد للہ دو دن کی ہو تین دن کی ہو یا چار دن کی انسانی فطرت ایسی ہے کہ اس پر جتنا بوجھ ڈالتے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ ابزارب کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جتنا ہم اپنے اس نفس کو آسانی دیں گے اتنا ہی آپ دیکھیے وہ پھیلتا جائے گا. سو انشاءاللہ ہم نے اس کو خوب خوب اس کو دوڑانا ہے تاکہ یہ پریکٹس میں رہے اور ہمارے لیے یہ سب کام آسان ہو ٹھیک ہے. اس سے صلاحیت بڑھتی ہے اور جب صلاحیت بڑھتی ہے تو آپ دیکھیے آپ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. جتنا کم بوجھ ہوگا اتنا ہی سست ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سستی اور کاہلی سے بچا کے رکھے اور اپنے دین کے کاموں میں ہم تیز تیز خوب تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح فاسٹ اسپیڈ میں کام کرنے والے ہو جائیں. آمین اللہ آمین. چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی اٹینڈنس ریڈی ہے اٹینڈنس کے لیے. اوکے ٹھیک ہے. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرزان غازی، سبا مقبول، مایا عمر، انیلا عمر، افت اسم سیدہ، افت فاطمہ، نادیہ علی، شاہین مقصود، نیشہ فاطمہ، حاجرہ آصف، امت الفرحین، اشد سلطانہ، فرزانہ امرین، حریم اقبال، نجمہ رشید، ہیرا مجیب، عبیر یعقوب، ساجدہ پروین، فرزانہ سلیم، مہنور عرفان، مریم بی بی، سمیرہ جیوہ، شیراز افقین، عطیبہ اجاز، عالیہ شروف، فیروزہ ثناءاللہ، سنوبر مسعود، ختیجہ عرفان، کمل قدوائی، مدد قدوائی، نمیرہ قدوائی، مدیحہ اختر، فریحہ اقبال، این فاطمہ خطیب. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنی دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. سو ہو ایور از ناٹ ایبل ٹو جوائن پال ٹاک، پلیز جوائن اسکائپ، اینڈ انشاءاللہ وہاں پہ آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو وائس نہیں بھی آ رہی ہو، تو آپ پال ٹاک پہ اپنی آئی ڈی کو رکھیے، وہاں سے سنیے، اور یہاں پہ آپ کے ریپلائز آنے چاہیے، ٹھیک ہے، سو دیٹ یو کین انوالو ان دا کلاس ٹو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے، آج ہم نے دعاؤں میں کہاں پہنچنا ہے، سجدے ہمارے ہو گئے تھے، سجدوں کے درمیان کی دعا ہو گئی تھی، سو اب ہم تشہد کے لیے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. سو لیٹ سی واٹ از تشہد کی سچویشن، اور اس وقت ہم کیا دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈی انشاءاللہ، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذان اور نماز سے متعلق دعائیں آج ہم اس میں کریں گے، تشہد کی دعائیں. پہلے تشہد علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذان اور نماز سے متعلق دعائیں آج ہم اس میں کریں گے، تشہد کی دعائیں. پہلے تشہد کی دعا یہ ہے. پہلا تشہد کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو لفظ غور سے سنیے، تشہد. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ تشہد. بعض کو کہنا بھی نہیں آتا، تشہد. بولیے تشہد. یہ کون سا ہوتا ہے؟ چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو دو رکعت کے بعد کا بیٹھنا، تین رکعت پڑھ رہے ہیں تو بھی دو رکعت کے بعد کا بیٹھنا، اور یہ چار اور تین رکعت ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی تشہد ہوتا ہے. تو پہلا تشہد دوسرے سے فرق ہوتا ہے. یہ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ حدیث آپ میرے ساتھ دہرائیں گے جو بھی ہمارے سامنے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. اب یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اذا صلى احدكم فليقل، یعنی یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. اب جو نماز میں ہم نے پڑھنا ہے، یعنی پہلے تشہد میں جو دعا پڑھنی ہے وہ بریکٹ سے شروع ہو رہی ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیں ساتھ تو کر سکتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک دعا کے الفاظ تھے. پھر اس کے بعد کیا کرے؟ اب اللہ کے نبی کے الفاظ حدیث کے کنٹینیو ہوتے ہیں. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے, یعنی آپ نے اپنی توجہ ہماری طرف فرمائی, وجہ سے ہے یہ لفظ, یعنی اپنا چہرہ ہماری طرف کیا اور فرمایا جب تم نماز پڑھو تو کہو, کیا کہو؟ اس دعا کا ترجمہ, تمام زبانی جسمانی اور مالی عبادت اللہ ہی کے لیے ہے. اے نبی, آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں, ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہہ کے پھر کہا, پھر آدمی اپنے لیے جو دعا پسند کرے وہ مانگے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے, یہ ہے وہ التحیات للہ جس کو عموماً ہمیشہ نہیں لیکن عام طور پہ جو میرے کانوں نے سنا وہ لوگ کیا کہتے ہیں, التحیات للہ, التحیات پڑھ رہے ہیں. التحیات کا پورا لفظ بھی کو ٹھیک نہیں پڑتا, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لفظ کتنا خوبصورت ہے. التحیات جو ہے نا, تحیت ان کی جمع. آپ لوگ قرآن پاک میں سورۃ نساء میں یہ پڑھ چکے ہیں, اگر نہیں پڑھی آپ کی کلاس تک تو پھر آپ پڑھیں گے آگے جا کے ان شاء اللہ تعالی, کہ جس میں کیا, وہ اذا حییتم فتحیوا بأحسن منہا اور ردوہا, یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی لفظ ہے. تحیہ کہتے ہیں ملاقات کے وقت جب کسی سے انسان سلام کرتا ہے, جیسے ایک ہوتا ہے نا جانے سے پہلے کا سلام, اور ایک وہ سلام ہوتا ہے جو ہم کسی کو ملتے ہوئے کرتے ہیں اور ایک جاتے ہوئے کرتے ہیں. تو التحیات میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری تمام قولی فعلی اور مالی عبادات آپ کے لیے. ذرا اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے کہے ہوئے الفاظ کو خود دہرائیں. نماز میں تو آپ نے عربی میں ہی پڑھنا ہے, لیکن اگر اس وقت آپ ذرا خود سے کہیے کہ میں اللہ سے کہتی ہوں التحیات للہ, اے اللہ میری زبان چلے گی تو تیرے راستوں میں چلے گی, میرا قول تیرے قول, میں بلاؤں گی تو تیری طرف بلاؤں گی, میری زبان پہ گن ہوں گے تو تیرے ہوں گے, تعریفیں ہوں گی تو تیرے دین کی ہوں گی, میرا جسم جھکے گا تو تیرے آگے جھکے گا, میرا جسم تھکے گا تو تیرے آگے تھکے گا, میرا جسم بھوکا رہے گا تو تیرے راستوں میں رہے گا, میرا جسم کٹ بھی جائے گا تو تیرے راستوں میں کٹے گا, اور اے اللہ میرا مال لگے گا تو تیرے راستوں میں لگے گا. میں اپنے مال کو چھپا چھپا کے نہیں رکھوں گی تجھ سے, میں اپنی ذات پہ بھی لگاؤں گی علم کو حاصل کرنے کے لیے, میں جہاد کے راستے میں بھی لگاؤں گی, اور اس مال کو میں تیرے راستے میں پانی کی طرح بہا دوں گی. کیا یہ فیلنگ ہوتی ہے یہ التحیات پڑھتے ہوئے؟ کون سی وہ آخری نماز تھی جس میں ہم نے یہ لفظ کہا کہ التحیات للہ, اور ساتھ ہی دل میں عبادت کی یہ چاروں قسمیں آ گئیں, قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے لیے. کتنی بے روح لاشیں ہیں ہماری نمازیں. آج ہماری نمازوں میں روح نہیں رہی, آج ہماری نمازوں میں اثر نہیں رہا, ورنہ یقین کریں کہ ہم نماز پڑھ کے گناہ نہ کریں, نماز پڑھ کے زنا اور سود اور جو گندے کام ہیں ان میں نہ پڑھیں. آج دو کھاتے کھولے میں, ایک نماز کا کھاتا اور ایک اپنے نفس کا کھاتا. کہتے کیا ہوا, نماز تو ممی پڑھ لیتی ہوں نا اور کیا کروں, فلاں ہیں جی وہ جو بھی کریں کریں, کوئی بات نہیں, حاجی نمازی تو وہ ہیں. ہاں جی یہ ایک نماز ہے وہ بزنس ہے. لیکن جب بندہ دل سے کہتا ہے نا تحیات للہ تو پھر اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں رہتا. پھر وہ صلوات اور سلامتیاں ہیں اللہ کے نبی پر اور اس کی رحمتیں اور برکتیں. اللہ کے نبی پر جب بندہ سلام بھیجتا ہے نا تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوا نہ بنائے. آج درود و سلام کے نام پہ جھگڑے بھی بہت ہیں اور آج اس نام پہ دوسروں کو پرکھا بھی جاتا ہے, لیکن اللہ کے نبی پر والصلوات والطیبات کہتے ہوئے کیا حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں جذبے امٹتے ہیں, محبت کے موجے ماری جاتی ہیں؟ نہیں ماری جاتی. ہم جب شعور کے ساتھ یہ پڑھیں گے نا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یقیناً ہمارا دل بدلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ کے نبی سے محبت نہ ہو. پھر سنتوں کو دیکھ کر ہم کہے کہ ہائے یہ کیا مشکل ہے, ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈال دیا. نہیں, یہ نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیے آگے ہم کہتے ہیں وہ اعلی عباد اللہ صالحین, اگر آپ تھوڑا سا لفظ آگے لے کے جائیں تو اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہے. یہ سب کچھ جو پیچھے کہا یہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں آئیے اور سوچئے, دنیا میں ہر وقت گلوب پہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہوتا ہے, ہوتا ہے. امیجن کیجئے ایک ملک میں ہی آپ دیکھیے تو آدھا گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے نا, کراچی سے اسلام آباد تک. ناروے میں دیکھ لیجئے بالکل ڈفرنٹ ٹائمز ہے امریکہ کے ٹائم سے. بلکہ ایک آرٹیکل ایک دفعہ بہت پہلے شیئر کیا تھا کہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے میں سورج جیسے جیسے گھوم رہا ہوتا ہے نا تو دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اس وقت نماز کا وقت ہے. یہاں ظہر ہو گئی ہے ناروے میں تو سویڈن میں ہونے والی ہے, وہاں سے ہوگی تو ڈنمارک میں ہو جائے گی, وہاں سے ہوگی تو اٹلی میں ہو جائے گی. یوں پانچ منٹ کے ساتھ سورج گھومتی اور چلے گیا گزرا دور ہے. لیکن پھر بھی 30-40% مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے گلوب میں ہر وقت کم از کم ایک بندہ ضرور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں یہ دعا کرتا ہے الا عباد اللہ الصالحین. کس کو ملی دعا؟ آپ کو ملی اگر آپ صالح بنیں گے. تو نیکی کر کے انسان پوری دنیا کی مخلوقات کی دعائیں لے لیتا ہے, فرشتوں کی اور مچھلیوں کی تو ہم سنتے ہیں نا. یہاں دیکھیے ہر نماز میں دوسرے لوگ ہم پر سلامتیوں کی دعا کر رہے ہیں شرط کہہ کے صالحین. فائدے کا سودا کہ نہیں؟ یہ جو دین پہ آنے سے سکون ملتا ہے نا, اطمینان ملتا ہے, یہ اس لیے ملتا ہے. کتنی مخلوقات آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہیں, ساری دنیا سٹریس کی شکار ہو کے مر رہی ہے, لوگوں کو ٹینشن ہی نہیں جان چھوڑ رہا, شوگر ہی نہیں ان کی جان چھوڑ رہا, ان کو مال پیسے کھانے پینے کا غم ہی نہیں چھوڑ رہا. اور اللہ کسی بندے کو بے غم کر دے کیونکہ اللہ کے اتنے بندے دعائیں کر رہے ہیں تو اللہ کیوں نہ اس کی سنے. ہم نیکی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا احسان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے یہاں تو صرف نماز کی بات ہے نا, الا عباد اللہ صالحین, اس کو تھوڑا سا وائڈ لے لیں. آپ سعودی عرب گئے کبھی؟ نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے کے جائے ایمان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ. امام صاحب جو دعا کرتے ہیں نا عموماً رمضان کی راتوں میں, تہجد میں, ختم القرآن کی دعاؤں میں یا پھر عام طور پہ, اس میں ایک دعا لازم ہوتی ہے کہ اللہ امت کے اوپر رحم کر دے, امت کے لیے اجتماعی دعائیں اس جگہ کے مسلمانوں کی, اس جگہ کے اس کے. اب آپ سوچیے امام صاحب دعا کرتے ہیں اللہ ساری امت کے مسلمانوں کو بخش دے, مثال ہے. اب اس میں آپ بھی امتی ہیں نا, وہ دعائیں آپ کی طرف آئے گی کہ امام صاحب نے ایک دعا کی ہے کہ یہ ناروے میں رہنے والی سے ایک عورت کو بخش دے, وہ دعا آئے گی, ادھر سے آپ کا کھاتا کھلے گا. اگر آپ صالحین میں سے نا تو امام صاحب کی دعا آپ کو لگے گی. اور اگر آپ زانی پاپی شرابی اور جو اللہ کے حدوں کو توڑنے والے ہیں تو وہ دعا روٹ کے چلی جائے گی. امت کی اجتماعی دعاؤں میں سے بندے کا حصہ نکل جاتا ہے نیکیاں چھوڑتے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سی کلونس نہیں چھا جاتی چہروں پہ, جو ایک نیک انسان کے اور ایک بامل انسان کے چہرے پہ اطمینان اور سکون ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے فن کے رسیا لوگوں کے چہروں پہ بھی نہیں دکھے گا. اسکرین پہ چمکتی ہوئی تصویریں بالکل اور ہوتی ہیں, ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ اور میں ہم سب اگر دوسروں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں تو پھر صالحین بننا ہے. کوشش, ارادہ, نیت, ٹوٹے پھوٹے قدم, ڈگمگاتے ہوئے قدم, لیکن کرنا. اور اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر الہ کا لفظ آ گیا, کارساز کوئی نہیں, مالک کوئی نہیں, رازق کوئی نہیں, حاکم کوئی نہیں, یہ سب تو ہے. میری زندگی کے فیصلے تیرے, میرا مال تیرا, میرے اوپر تقدیر کا حکم تیرا چلتا, میں تیرے پہ راضی ہوں. ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل سرنڈر کرنا, کسی کو نہیں دیکھنا. میں نے لوگ کچھ بھی کہہ لے, میری نظریں میرے رب پہ لگی. واشهد ان محمدا عبده ورسوله, پھر اللہ کے نبی کی گواہیاں کہ وہ بندے بھی تھے اور رسول بھی تھے. آپ دیکھیں کہ اس شعور کے ساتھ اگر آپ التحیات پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی نماز زندہ ہوگی. پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا. ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, جس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل انجوائے نہیں کر سکتے. تو آپ کو اور مجھے ہر اگلی نماز میں ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہے تشہد، وہ جو پہلا تشہد ہوتا ہے جس کے بعد انسان پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ نماز کے طریقے میں ہم پڑھیں گے. لیکن یاد رکھیے یہاں ایک سائٹ پہ بات آ گئی ہے، حالانکہ ہم اس کو بک کو دعاؤں کی صورت میں کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ آپ انشاءاللہ اسی سیریز کی نماز کے مسائل میں تفصیل سے سن بھی سکتے ہیں. لیکن عموماً ہمارے کلچر میں ہوتا کیا تحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں نا ہم. عموماً جو پاکستانی انڈیا کلچر کے لوگ ہیں نا، وہ عموماً پہلے تشہد میں التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. حالانکہ جو مستحسن عمل ہے کہ پہلے ہی تشہد میں آپ یہ والی جو تشہد کی دعا ہے اس کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے پھر کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی ڈیٹیل وہاں ہوگی، یہ میں نے صرف ایک ریمائنڈر کے طور پہ آپ کو بتایا، لیکن آپ اس کی ڈیٹیل سن سکتے ہیں. بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے کلچر کی نماز میں، کیونکہ ہم نے اردو ترجموں کی کتابوں سے نماز بھی سیکھی، لیکن جب حدیث کی کتابیں اور خاص طور پہ وہ عربی میں ٹیکسٹ ہے جو ابھی تک اردو تک نہیں منتقل ہو سکا، تو اس کو ساتھ رکھے. اب آپ کہیں اچھا پھر پڑھتے تھے تو گناہ تھا؟ نہیں، ایک آپ کو آسان درجے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی آپ درود شریف تک پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد آئیں گے. تو بہرحال شعور کے ساتھ ذرا مانگیے، مل کے اس سارے تشہد کو پڑھیے، اس دعا کو، اور ایک ایک لفظ میں سے آپ کے جذبے جھلکنے چاہیے. سب مل کے پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ، بہت اچھا موقع ہوتا ہے ہمیں اپنی دعاؤں کی کریکشن کرنے کا، اپنی دعاؤں کی درستگی کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں کہیں آپ کے کوئی بھی لفظ آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے جس طرح سے پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ استاد کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی کریکشن کر لیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ سو یہ تھی ہماری تشہد کی دعا کہ جس وقت ہم بیٹھ کر اور یہ دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. ٹرانسلیشن جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح دعا کر رہے ہیں اور کس طرح سلام بھیج رہے ہیں اور کن کن لوگوں پر، تمام نیک بندوں پر. اب اس میں زمین آسمان تمام نیک بندے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور سب تک وہ سلام پہنچتا ہے. سبحان اللہ، کیا ہم ایک ایک اس طرح ایک ایک شخص کو سلام کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل، رائٹ؟ لیکن ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دن میں کتنی دفعہ تشہد میں بیٹھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اور کتنی دفعہ سب کو سلام بھیجتے ہیں؟ سو سبحان اللہ، دس از کالڈ برکہ، ٹھیک ہے؟ کہ ہمارا ایک چھوٹا سا عمل کس طرح اتنا بڑھ جاتا ہے. انشاءاللہ سمجھ کے اپنے عمل کو کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے شعوری طور پر پہچان کر، غور و فکر کر کے، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل میں بہت زیادہ امپروومنٹ آتی ہے. آپ کی عبادات میں، آپ کے معاملات میں، کچھ بھی آپ کام کر رہے ہوں، انڈرسٹینڈنگ اینڈ پرینگ میکس اٹ سو میننگ فل. جی بالکل، ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ہم جو نماز کی دعائیں کر رہے ہیں تو پرومس آپ سے تھا کہ کتاب الطہارہ کے بعد ہم نماز کی بک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم نماز کی بک ہی سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ سب کے پاس ریڈی ہے تو بتائیے گا. کتاب الصلاۃ سب کے پاس ہے؟ تفہیم السنہ سیریز کی نمبر 4 نمبر. اچھا، اوکے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، جن کے پاس ہے انشاءاللہ دیٹس گڈ، اور جن کے پاس نہیں ہے تو وہ بلاگ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اپنی بکس بائی بھی کر سکتے ہیں. سامنے ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو انشاءاللہ آج ہم اس کا انٹرو لیں گے اور پھر کل باذن اللہ اس کو باضابطہ اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 1 سے، ٹھیک ہے؟ All now, alhamdulillah, alhamdulillah. ठीक है चलिए इंशाल्लाह बुक का इंट्रो देखते हैं आज. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة رواه احمد والنسائي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آج ہم تفہیم السنہ سیریز کی جو کتاب نمبر 4 ہے نماز کے مسائل اس کو شروع کریں گے. کتاب کے رائٹر محمد اقبال کیلانی ہیں. اس کتاب کو چوز کرنے کا مقصد وہی ہے جو اس سلسلے کی دوسری کتابوں کو چوز کرنے کا ہے, اور وہ کیا کہ اس کا اسلوب بڑا آسان ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں صرف حدیث اور اس کے ساتھ اس کا ٹاپک ہے, یعنی جو بھی احادیث ہیں وہ انسانی حد تک جو بھی کوششیں ہیں اس کے حساب سے اس کی تحقیق اور تخریج کی گئی اور وہ درست ہیں. اور جو رائٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب اس وقت جس فارم میں ہے اس سے یہ تقریباً 1/4 حصہ صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ ان احادیث کے اندر ہمیں تھوڑا سا شبہ تھا. پھر اگلی بات جو اس کتاب کی خوبی میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی بھی مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی مسلک کی مخالفت میں نہیں لکھی گئی. یعنی بعض دفعہ نماز کے اور خاص طور پہ فقہی موضوعات پہ جو احادیث یا کتابیں بازار میں ملتی ہیں تو اس کے اندر کسی نہ کسی مسلک کی چھاپ ہوتی ہے, اور لفظ مسلک تو ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم دین جانے نہ جانے مسلک کو ضرور جانتے ہیں. تو الحمدللہ اس بات پہ پورا شرح صدر ہے کہ ہم جو بھی بات پڑھنے لگے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, اور اس میں سے بس ایک ہلکا سا ٹاپک بنا کے اس میں سے بات کو اخذ کیا گیا ہے. نہ کسی انسان کی بات ہے نہ کسی عالم کی بات ہے. پھر سننے کے بعد جس کا دل چاہے مانے, جس کا دل چاہے جو بھی کر رہا ہے اس کو بہتر کر لے, عمل ہر ایک کا اپنے اوپر ہے. لیکن ہم اس کتاب کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ دین کا اہم ستون ہے. جیسے پلر ہوتا ہے وہی حیثیت نماز کی دین کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں اللہ بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے, اور نماز پڑھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ نماز ہمیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی پریکٹس کرواتی ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم دیتے کہ اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها, اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. ابو داؤد کی روایت ہے. میں اس حدیث کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج بھی کتنے ہی بلال ہیں. آج کتنی ماؤں کے بچوں کا نام بلال ہوگا, کتنی بہنوں کے بھائی بلال ہوں گے, اور اسی طرح سو آن. تو کیا آج سے ہم بھی اپنے ایسے رشتہ داروں کو جن کے نام بلال ہیں اسی حدیث کے ذریعے سے رغبت نہیں دلا سکتے؟ پھر اس کے بعد ایک اور وجہ نماز کے موضوع پہ بات کرنے کی, وہ یہ ہے کہ نماز کو اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا. اور ایک موقع پہ ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو خوش ہو کر آپ نے کہا کہ کچھ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, یعنی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ پھر تم میری مدد کرو کثرت سجود سے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا قرب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ مومنون کی آیت 9 میں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور انہی 10 ابتدائی آیات میں ایک جگہ یحافظون کے لفظ استعمال کر کے اس بات کی دلیل دے دی کہ کامیابی کی کنجی نماز ہے. پھر اسی طرح سورۃ نور کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی خبر دے دی کہ وہ لوگ جن کی تجارتیں اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے. کیونکہ ہم میں سے کچھ کی نمازیں یا تو گھرداری میں چلی جاتی ہیں اور مردوں کی تو بہت ساری نمازیں امکان ہوتا ہے کہ ان کی تجارت یا کاروبار کی نظر ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جن کی نمازیں ان ساری چیزوں کے اندر بھی قائم رہتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں جو نماز کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کیا ہے, اقیم الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ. جو لوگ عربی زبان سے تھوڑا سا بھی ان کا تعلق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے اقرا یقراون, پہلی وہی ہی اقرا سے شروع ہوئی تھی پڑھنا, یا پھر اگر تلاوت کے معنوں میں لے لیں تو یتھلون. اگر ہمارے اردو کے ترجمے کے اعتبار سے لفظ ہوتا نا تو یہ ہونا چاہیے تھا یقراون الصلاۃ یا یتھلون الصلاۃ. حالانکہ یہ دونوں بھی گرامر میں ٹھیک نہیں لگتے لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے. لیکن کہیں بھی یہ دونوں لفظ نہیں آئے. کیا ہوتا ہے یقیمون الصلاۃ, اور یقیمون قائم کرنا. قائم کیا ہوتا ہے, ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, لیکن اصل میں ادھر بتا دیا کہ نماز دین کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی سوسائٹی میں اسلام قائم ہو یا کسی انسان کے بدن پہ اسلام دکھے یا اس کی سوچیں, اس کے افکار, اس کی معاشرت اسلام والی ہو, تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمرانوں کی بھی تعریف کی ہے سورۃ حج 41 میں کہ جن کے بارے میں کہا کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نمازوں کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشروں میں نماز کو قائم کریں. اگر کوئی آرام سے نہ مانے تو پھر اس پہ زور زبردستی بھی کی جا سکتی ہے. پھر دیکھیے کہ نماز کا موضوع اس لیے بھی اچھوتا ہے کہ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے, تکلیفیں بھی ہوں گی, رنج بھی ہوں گے, ایسے وقتوں میں نماز بہترین سہارا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. کسی کے اوپر بھی دکھ کے لمحے آئیں تو وہ جان سکتا ہے کہ اس وقت عموماً خواہش کیا ہوتی ہے کہ کوئی اپنا پیارا ہو جو میرے دکھ کو بانٹ لے, لیکن ہر وقت پیارے ساتھ نہیں ہوتے. تو ایسے وقت میں اگر دو نفل پڑھنے کا موقع مل جائے تو رو دھو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا غبار دور کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے, اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام جیسے زرخیز ملک سے نکال کر غیر رزیزر بیابو گیا جگہ جہاں آج اللہ کا گھر آباد ہے وہاں چھوڑا, تو اس وقت دعا کیا کی تھی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سورۃ ابراہیم کی آیت 40 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اسی طرح حضرت اسماعیل کی خوبی سورۃ مریم آیت 55 میں آتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. ہم بھی اپنے عمل کو چیک کر سکتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا سورۃ طٰہٰ کی آیت 132 میں کہ نبی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابند رہو. تو ایسے لگتا ہے کہ سارا دین جو ہے وہ نماز کے گرد گھومتا ہے. پھر سورۃ بقرہ کے بالکل آغاز آیت 3 میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتا دی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. دیکھیے اللہ کو جب بندہ پہچان لیتا ہے نا, ایمان آتا ہے, تو اس کا سب سے پہلا اظہار یہ کہ بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے عقیدے کو واضح کرنے لی جو پہلی چیز ہے وہ نماز ہے. باقی کام تو وہ بعد میں کرے گا لیکن نماز پڑھے گا. اور اسی طرح نماز سے غفلت اور سستی کو منافقوں کی منافقت سے تعبیر کیا گیا. سورۃ نساء میں بھی آیت نمبر 142 میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ جب وہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. سورۃ مؤمن میں بھی یہ بات آتی ہے. تو بہرحال نماز ہی اصل میں دین ہے. جس قوم نے نمازوں کو ضائع کر دیا ایسے لوگ عزت اور بلندیوں کے مرتبوں سے گر کر ذلت اور پستیوں میں پڑ گئے. اس کی دلیل سورۃ مریم کی آیت 59 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے. ایسے لوگ ان قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. اور کچھ نہ کہیے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیا چیز لے کر آئی, تو کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے وہ کیا کہیں گے؟ لم نکم من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. سورۃ مدثر کی آیت 43 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. گویا کہ نماز کا ضائع کرنا جہنم میں جانے کی ایک دلیل بن سکتا ہے. پھر نماز اس لیے بھی ایک خوبصورت عمل ہے کہ جنگ ہو یا امن ہو، خوف ہو یا اطمینان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، کسی حال میں نماز معاف نہیں. اسلام کے جو دوسرے ریچول ہیں وہ کسی نہ کسی درجے پہ معاف ہو جاتے ہیں. روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، کفارہ دے دیں اور اسی طرح کی باتیں. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر جگہ، ٹھیک ہے حالات اور مواقع کے مطابق پڑھ لو. انشاءاللہ ہم اس کتاب میں نماز کی مختلف فارمز کو دیکھیں گے کہ کب، کہاں، کیسے نماز ہو. پھر فرض نمازوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں کا اہتمام کیا، تہجد، چاشت، تحیت المسجد، پھر تحیت الوضو، اور اسی طرح اشراق کی نمازیں آپ کے معاملے میں تھیں. پھر اسی طرح اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو استغفار کے لیے بھی بندہ دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ نماز جو ہر موقع پہ ہے، اللہ کے نبی کی تو پوری زندگی نماز کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی امر مشکل ہوتا آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے. زلزلہ آ جائے تو نماز، طوفان آ جائے تو نماز، بارش تیز ہو تو نماز، دکھ نماز، خوشی نماز، شکر کا سجدہ. اب بتائیے کہ اگر ہم نماز کی ان باتوں کو سنیں اور جانیں اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، اس اوکے، اس ویری نائس، ہمیں اس کی شاید ضرورت نہیں، تو پھر اللہ کے نبی کا وہ عمل بھی سامنے رکھیے کہ جب آپ نزاع کی سختیوں میں تھے، چند دن جو آپ کی بیماری رہی جس کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تو آپ غشی میں تھے، غنودگی تاری تھی، اور جب ہوش آئی عشاء کا وقت تھا تو کیا سوال پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ سوچیے ذرا، یہ وہ وقت ہے جب جان پہ پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے اٹھنا چاہا پھر بے ہوش ہو گئے. آنکھ کھلی تو زبان پر پھر وہی لفظ سے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی دل کو نمازیں لگی ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. اور تیسری مرتبہ کے بعد کوشش کی اور پھر غنودگی ہو گئی، اور جب ذرا سا ہوش آیا تو کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور آخری الفاظ جو چند لمحے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز اور وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں ان کا ہمیشہ خیال رکھو. آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کا دل اٹکا ہوا تھا نماز میں، تو کیا یہ ماری باندھی نماز ہوگی؟ نہیں. جس طرح نماز اہم ہے نا، اسی طرح نماز کا طریقہ بھی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ادا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ نہیں کہا صلوا بس نماز پڑھو، نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز درست طریقے سے نہیں پڑھی جائے گی تو وہ بذات خود انسان کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتی ہے قیامت کے دن. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑ دی گئی ہوگی وہ ناکام اور نامراد ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے اور وہ نماز ایک کرائیٹیرین پہ تولی جائے گی، ایک سانچہ ہے، ہم سب کی نمازیں کل ایک سانچے میں ڈالی جائیں گی، اور اگر ہماری نماز اس سانچے میں فٹ ہو گئی تو پھر سمجھیں قبول ہے، ورنہ ریجیکٹڈ. کبھی آپ نے فیکٹریز میں کام ہوتا دیکھا ہوگا تو انہوں نے کوئی بھی ایسی چیز کے جس کے اندر وہ چیز کو فٹ کرتے ہیں، جو چیز اس میں آتی ہے اس کو رکھتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ریجیکٹڈ میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ سستی بکے، مفت بٹے، آؤٹ لیٹس میں جائے، لیکن کوالٹی کانشیس لوگ اس کو اپنے مال کا حصہ نہیں بناتے. بالکل کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ سامنے رکھا جائے گا. ہر ایک کی نماز اس سانچے میں ڈالی جائے گی. جو حصہ اس کا باہر ہوگا وہ نماز سے نکل گیا، اور جو اندر کی کمیاں ہوں گی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کوئی چیز جمائیں اور سائڈ پہ تھوڑی ہول رہ جائے، یا جب کم چیز ہونے کی وجہ سے وہ تھکنس نہ بنے، تو لہٰذا اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. اس کتاب میں انشاءاللہ صحیح احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے اے ٹو زی صلات کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس کے کون سی چیز ہے جو چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کوشش کریں گے کہ جو بھی چیز ہمارے عام روزمرہ کی نماز کے لیے ضرورت والی ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ ہم بہت بعض دفعہ ہوتا کہہ کے لوگ سب سے زیادہ مائنڈ تب کرتے ہیں جب ان کی نماز کو ٹوکا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں جو بھی پڑھ ہے پڑھنے دو، خراب ہے تو ٹھیک ہے. حالانکہ اس وقت ہمارے سامنے عمل ہے ایک صحابی کا، حضرت حذیفہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا، یعنی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد جب رکوع میں گیا تو اس طرح جھکنے کی بجائے بس تھوڑا سا یوں جھکا، پھر اٹھا، پھر سجدے میں گیا، ابھی پورا سجدہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا تو اٹھ گیا. جب اس نے پورا سجدہ نہیں کیا تو حضرت حذیفہ نے اس کو بلا کر کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے. یعنی اتنی بڑی وعید اللہ کے نبی کے صحابی کی زبان سے ان کے لیے نکلی. اسی طرح عبداللہ بن عباس نے ایک شخص کو عید گاہ میں دو نفل پڑھتے دیکھا نماز سے پہلے، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز نہیں پڑھتے دیکھا، تو کہنے لگا کہ کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے سے عذاب کرے گا. مراد کہتا کیا نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا. ہمارے ہاں بھی عموماً کسی بات پہ ٹوکیں تو کہتے کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تجھے سنت رسول کی مخالفت پر ضرور عذاب دے گا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ سنت کے دھاگوں میں بندھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی ایسی باتوں کو جو آج اختلافات کا شکار کر دی گئی ان کو ایوائڈ کرتے ہوئے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور اسی موقع پہ جبکہ ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے اس کتاب کو، تو ساتھ ہی یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نماز کی رینوویشن کی توفیق دے. اور اگر کوئی بات ہماری ایسی ہے آج تک بچپن سے لے کے اب تک کی پڑھی ہوئی نمازوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا، تو بس چینج کر لیں گے، دلیل آ گئی تو ختم. دیکھیے کہ مومن کا مسلک جو ہوتا ہے نا وہ دلیل کا مسلک ہوتا ہے، جس مسئلے کی صحیح دلیل آ گئی تو مان جائیں گے. کل تک نہیں پتا تھی، آپ سوچیں گے اچھا اس کا کیا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. جن لوگوں کو آج تک بھی نہیں پتا وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی اس نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور نماز ہمیں ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے مال دولت اور دنیا کی ہر آسائش سے، ہماری شاپنگ سے، ہماری تجارت سے پسند کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بتائیے گا وائس اوکے انشاءاللہ؟ کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. تو ہمارے یہ جو تھوڑا سا تعارف تھا اس بک کا وہ کس حوالے سے تھا کہ اصل میں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف یہ کہ امپورٹنس اس کی بلکہ یہ کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا کتنا ضروری ہے، اکارڈنگ ٹو سننا ہونی چاہیے. رائٹ، جو چیز ہم نے مس کر دی تھوڑی سی وائس بریکنگ کی وجہ سے، تو وہ کیا بات تھی کہ اس نے نماز پڑھی تھی، اس شخص نے نماز پڑھی تھی رائٹ، لیکن اس کا سوال کیا تھا یا اس کا کامنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا. یعنی نماز پڑھنے کی بات نہیں تھی، سنت کے خلاف کرنے پر بات تھی. ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ہماری جو عبادات ہوں وہ اکارڈنگ ٹو سننا ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا انشاءاللہ ہم نے اس کو ویسے ہی کرنا. جو چیز لا علمی میں ہو گئی اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، لیکن علم آنے کے بعد جب اب ہمیں دلیل مل گئی کہ اتنے صحابہ سے کے حوالے ہمارے پاس آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا، تو اب انشاءاللہ ہم نے پھر اس کو اپنی نمازوں میں شامل کرنا. ٹھیک ہے، بشرط زندگی اس کو نیکسٹ سیشن میں سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ نماز کی فرضیت، اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے جو ڈفرینٹ ارکان ہیں ان کو کیسے کیا جائے. okay. الحمد للہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور یہ نیٹ کا سلسلہ ہمارے لیے صحیح اور سالم رہے تاکہ ہم اپنی کلاس کو احسن طریقے سے آگے بڑھا سکیں. آمین اللہم آمین. اچھا، ابھی بھی وہ کچھ نہیں ہے بھائی، آپ کو وائس کی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، سبحان اللہ. اور آپ ہم نے وہ اس سے فائدہ اٹھایا. سبحان اللہ. اچھا من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بتائیے گا آپ وائس اوکے انشاءاللہ؟ وائس بتائیے. اوکے الحمدللہ. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا نیکسٹ لیسن شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ اس طرح بریکنگ ہو وائس اور لائیو سیشن کرنے میں, سوائے نو وائس کے اور بریکنگ کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سمجھ میں بھی نہیں آئے گا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Ayat number 94, 204, Surah An-Nisa. A'udhu billahi minash shaytani rajim.
A'udhu billahi minash shaytani rajim.
Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله
مغانم كثيرة
كذلك كنتم من قبل
فمن الله
عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون
من المؤمنين
غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة على القاعدين درجة
على القاعدين درجة
وكلا وعد الله الحسنى
وكلا
سب ایک واز میں پڑھے اونچی آواز میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال
من الرجال
والنساء النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم طائفة منهم معك منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ
يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
فليصلوا معك
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة
إن الصلاة كانت
على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 62 آیت نمبر 94 سے 104 سورۃ نساء لیسن نمبر 62 آیت نمبر 94 ٹو 104 سورۃ نساء لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ضربتم جب نکلا کرو تم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فتبینو پس تحقیق کر لو ولا تقولو اور نہ تم کہو لمن اس کے لیے جو القا الیکم ڈالے تمہاری طرف السلام سلام لستا کہ نہیں ہے تو مؤمنن مؤمن تب تغونا تم چاہتے ہو ارد الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہے مغانم کثیرہ غنیمتیں بہت سی کذالک اسی طرح کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر فتبینو پس تحقیق کر لیا کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرہ باخبر لا يستوي نہیں برابر ہو سکتے القاعدون بیٹھ رہنے والے من المؤمنین ایمان والوں کے غیرو سوائے اولی الضرر تکلیف والے والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بیموالیہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو بیموالیہم ساتھ اپنے مالوں کے وانفسہم اور اپنی جانوں کے علی القائدین اوپر بیٹھ رہنے والوں کے دروجتن درجے میں وکلن اور سب سے وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الحسنا بھلائی کا وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو علی القائدین بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیما اجر عظیم میں درجات درجے منہ اس کی طرف سے ومغفرتم اور بخشش ورحمتن اور رحمت ہے وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ان الذین بے شک وہ لوگ کے توفاہم الملائکۃ قبض کرتے ہیں جن کی روحیں فرشتے ظالمی ظلم کرنے والے ہیں انفسہم اپنے آپ پر قالو ان سے فرشتے کہتے ہیں فی مکنتم کس حال میں تم تھے قالو وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین کمزور فی الارض زمین میں قالو فرشتے کہتے ہیں الم تکن کیا نہ تھی ارض اللہ زمین اللہ کی واسیتن فراخ فتہاجروا فیہا بس تم ہجرت کر جاتے اس میں فاولائک بس یہ وہ لوگ ہیں مأواہم جن کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وساءت مصیرا اور بری ہے پہنچنے کی جگہ الا المستضعفین مگر کمزور لوگ من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدانی اور بچوں میں سے لا یستطیعون نہیں کر سکتے حیلتن کوئی چارہ ولا اور نہیں یحتدون وہ پاتے سبیلن کوئی راہ وَأُولَئِكَ بس یہی لوگ ہیں اَصَلَّاهُ امید ہے کہ اللہ عنهم یہ کہ معاف کر دے ان کو. وکان اللہ اور ہے اللہ عفواً غفورا معاف کرنے والا بخشنے والا. و اور من جو کوئی یہاجر ہجرت کرے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یجد وہ پائے گا فل اردی زمین میں مراغمن کثیرن بہت بڑی جگہ وسعتن اور کشائش. و اور من جو کوئی یخرج نکلے من بیتی ہی اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ اللہ کی طرف ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ثم پھر یدرک الموت پکڑ لے اس کو موت. فقد تو تحقیق وقع ثابت ہو چکا اجرہ اجر اس کا علی اللہ اللہ پر. وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. وَإِذَا اور جب دَرَبْتُمْ سفر پر جاؤ تم فِي الْأَرْضِ زمین میں فَلَيْسَ تو نہیں عَلَيْكُمْ تم پر جُنَاحًا کوئی گناہ ان تقصروا کہ کمی کرو تم من الصلاۃ نماز میں ان خفتم اگر خوف ہو تم کو ان یفتنکم کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدو مبینا کھلے دشمن. وَإِذَا كُنْتَ اور جب تم ہو فِيهِمْ ان میں فَأَقَمْتَ بس قائم کرو تم لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز کو فلتقم بس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ ولیاخذو اور وہ لیے رہیں اسلحتہم اپنا اسلحہ فإذا پھر جب سجدو وہ سجدہ کر چکے فلیکونو تو وہ ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے ولتأتی اور چاہیے کہ آئے طائفتن ایک جماعت اخرى دوسری لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا بس چاہیے کہ وہ نماز ادا کریں ماں کا آپ کے ساتھ ولیاخذو اور چاہیے کہ لے حذرهم اپنا بچاؤ، واسلحتهم اور اپنا اسلحہ، ودہ چاہتے ہیں، الذین جو لوگ کفرو کافر ہیں، لو کاش تخولون تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے، وامتعتکم اور اپنے سامان حفاظت سے، فیمیلون پس وہ حملہ کر دیں، علیکم تم پر، میلتم واحدہ حملہ کرنا یک بارگی، ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر، ان کانا اگر ہو، بکم تم کو، عزم تکلیف، مم مترن بارش سے، او کنتم یا ہو تم، مرضا بیمار، ان تدعو کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذو اور لیے رہو، حصرکم اپنا سامان حفاظت، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اعد تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینا عذاب رسوا کرنے والا، فإذا پس جب، قضیتم الصلاۃ ادا کر چکو تم نماز، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، قیاما کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر، وعزت ما ننتم پس جب تم اطمینان میں ہو، فاقیمو تو قائم کرو، الصلاۃ نماز، ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتابا فرض کی گئی، موقوتا وقت مقرر پر، ولا تہنو اور نہ سستی دکھاؤ، فابتغاء القوم اپنی قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونو اگر ہو تم، تعلمون درد سہتے، فإنهم تو بے شک وہ بھی، یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسے، تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ سے، ما لا یرجون جو وہ نہیں امید رکھتے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیما حکیما سب کچھ جاننے والا حکمت والا.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے ایمان والو, جب تم زمین میں چلو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اور اس شخص کو جو تم پر سلام کرے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. لیکن ہوتا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو, جبکہ فعند اللہ ہی مغانم کثیرا, اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں. اور باقی بات ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنی جلدی یہ رائے قائم کر لیتے ہو کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, تو ذرا اپنا وقت تو یاد کرو. کذالک کنتم من قبل, اسی طرح تم بھی تھے اس سے پہلے. پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ علیکم, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. لہذا فتبینوا, پس تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا. یہاں سے سبق کا آغاز ہے, لیکن اس آیت کا تعلق پچھلی آیات سے ہے. ہم نے پچھلی آیات میں قتل خطا کی بات پڑھی اور قتل عمد یعنی ارادے کے ساتھ قتل کرنے کی بات پڑھی, تو ان آیات میں قتل خطا کا ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے, اور اس آیت کا تعلق ایک واقعے کے ساتھ ہے. میں آپ کو حدیث میں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے, کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملا جبکہ یہ حضرات جہاد کے لیے جا رہے تھے. یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا. اس نے صحابہ کرام کو دیکھا تو سلام کیا, جو عملاً اس چیز کا اظہار تھا کہ وہ شخص مسلمان ہے. صحابہ کرام نے سمجھا کہ اس وقت محض اس نے اپنی جان اور مال بچانے کے لیے یہ فریب کیا کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بچ نکلے, چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا. اس پر رعایت نازل ہوئی کہ جو شخص اسلامی طریقے پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو. اب یہ واقعہ ایک شان نزول میں اور بہت ساری احادیث سے آپ ان کو پڑھیں, صحیح بخاری میں بھی ہے اور مختلف میں, کہ یہ قتل جو ہوا تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے بیٹے اسامہ تھے. اور اس طریقے کا معاملہ ہوا تھا کہ جب کسی جگہ گئے اور وہاں ایک شخص تھا, آپ ذرا امیجن کریں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ کہیں جا رہا ہے اور ایک ہی شخص اکیلا وہاں کھڑا ہے, تو اس کو خوف تو ہوگا نا, کیونکہ ہم یہ بات سن چکے کہ مدینہ کے جو یہ شروع کے سال تھے یہ جنگ کے ہی عالم تھا. ہر کافر کو یہ ڈر ہو سکتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ مجھے مار نہ دیں. اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. یعنی عام تفاسیر میں جو واقعہ اس پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسامہ کی قیادت میں اللہ کے نبی نے ایک گروہ بھیجا تھا, اور وہاں جا کے جب ان کو پتہ چلا تو ایک چرواہے نے مسلمانوں کو دے کے اسلام کر دیا. پیچھے ہم نے پڑھ بھی لیا اسلام کی باتیں, اور اسلام جو تھا ایک تعارف تھا اس دور کا, اور جہاں کہیں بھی خاص طور پہ مسلمان اور نان مسلم اکٹھے رہتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کو پہچاننے کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان جو وہ سلام کرے گا دوسرے جو ہیں وہ سلام نہیں کریں گے. تو مسلمانوں کو انہوں نے سلام کیا, انہوں نے جلدی میں پکڑ کے, کیونکہ جوش بھی ہوتا ہے نا, اور اس کے پاس مال غنیمت, اس کے پاس بکریاں تھی. ہو سکتا ہے ایک لمحے کے لیے دل میں یہ خیال آ گیا ہو کہ اس شخص کو پکڑ کے ماریں گے تو یہ بکریاں ہماری ہو جائیں گی. ان لوگوں نے مار دیا. واپس آئے اللہ کے نبی تک جب بات گئی تو آپ نے پوچھا کہ اے اسامہ, تو نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے باوجود مار دیا؟ تو کہا اللہ کے نبی, نہیں, اس نے اوپرے دل سے پڑھا تھا. تو آپ نے کہا, کیا تو نے اس کا سینہ شک کیا؟ کل کیا ہوگا قیامت کے دن, جب یہ کلمہ قیامت کے دن آ کے جھگڑا کرے گا کہ میں بول بھی دیا گیا تھا اس کے باوجود اس شخص نے مارا. اللہ کے نبی انتہائی ناراض ہوئے. پھر آپ نے اس شخص کی دیت دلوائی. اتنا عدل ہے, اتنا انصاف ہے. تو صحابہ کرام کا یہ جو قتل تھا یہ قتل خطا تھا. اس سے بہت ساری باتیں جو ہمارے لیے سمجھ میں آنے کی ہیں وہ کہ پہلی بات یہ کہ کچھ قتل جو ہوتے ہیں یہ جذباتیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اسلام لوگوں کو ایک دم جا کے ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے بعد میں نقصان اٹھانا پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے کام کرنے والے لوگ اکثر بعد میں شرمندگی اٹھاتے ہیں. انگلش کا ایک محاورہ بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہو اسٹینڈس ود اینگر سٹس ود ریگریٹ, کہ جو غصے میں ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے نا بعد میں اس کو شرمندگی کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. یہاں تو قتل کی بات ہے نا, ہم تو جملے ہی بولتے رہتے ہیں, ہم تو دوسروں کو قتل کرنے والے جملے بولتے رہتے ہیں بے سوچے سمجھے. تو لہٰذا جذباتیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اگلی چیز اس میں جو ہمارے لیے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ فتح بینو, تحقیق بہرحال لازم ہے. آج کے دور میں اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو کس طرح سے دیکھیں گے کہ کچھ مسلم ہے کچھ نان مسلم ہے. اب کسی کے اوپر خامخواہ شک کرنا, یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, اس کو کسی نے سی آئی ڈی کے لیے بھیج دیا, یہ ہمارے ملک میں آ گیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی ظاہر سے مسلمان بنتا ہے تو پھر آپ بھی اس کو مسلمان سمجھیں. پھر اسے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کو ان کے ظاہر پہ قیاس کرو. ہم آپ سب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کے ایمان کے بارے میں حقیقی طور پہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ کون کس درجے کا ہے مسلمان, کون ایمان کے کس درجے پہ؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو اسی جگہ رکھے جہاں پہ رہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھول گئے اپنا وقت, تمہیں یاد نہیں, کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. دیکھو ایک وقت مکہ کا یاد کرو, تم بھی تو اپنا ایمان چھپاتے تھے. اگر آج اس چرواہے نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, دوسروں کو نہیں بتایا تھا, تو تم بتاؤ کہ کل تم بھی تو ایسے تھے, تو کیا تم دوسروں کے معاملے میں اس طرح سے جلدی کرو گے؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں تو قتل کی بات ہے نا, بعض لوگ تو اپنے بچوں کو جذباتیت میں مار دیتے ہیں. ذرا شک پڑا بچے نے کوئی غلط کام کیا, زور سے تھپڑ مار دیا. بعض مائیں پیٹنے لگ جاتی اپنے بچوں کو. سوچے ذرا ان بچوں کے دلوں میں ماؤں کی کیا قدر رہتی ہوگی, کیا اہمیت رہتی ہوگی. بعض دفعہ انسان بڑا بننے کے شوق میں بھی دوسروں پہ روب جماتا رہتا ہے. کسی کو آپ ذرا بڑا بنا دینا تو وہ اس کی ٹون خود ہی بدلنے لگتی ہے کہ اب چونکہ میں بڑا بناؤں تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اور ہونا ہوگا. پھر اگلی بات دیکھیں کہ یہاں اذا ضربتم فی سبیل اللہ کا لفظ ہے, جس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا معاملہ صرف سفر کی حالت میں ہے, حضر سے اس کا تعلق نہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ عموماً اس طرح کی غلط فہمیاں سفر میں ہی ہوتی ہیں, جہاں آپ لوگوں کو نہیں جان رہے ہوتے اور غلطی سے ان کے اوپر آپ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. بعض دفعہ آپ کو ہے کہ میدان جنگ میں بھی صحابہ کرام سے قتل ہو جاتے تھے غلطی سے. حضرت جابر کے باپ کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا. اسی طرح ایک صحابہ چھوٹا لڑکا تھا 14-15 سال کا, اس وقت میرا ذہن میں ان کا نام نہیں ہے, ماں سے بڑی فرمائش کر کے گیا تھا کہ ماں میں نے جانا ہے بدر کے موقع پہ, اور بہت چھوٹی عمر کا تھا, اکیلا بچہ تھا, باپ بھی نہیں تھا. تو ماں نے اس کو بڑے مطلب دل سے بھیج دیا کہ وہ جانا چاہتا ہے. لیکن جب وہاں گئے, ابھی بدر کے کنویں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا, تو مسلمان ہی کے تیر سے وہ شخص مارا گیا. پھر مسلمان جب جیتے واپس آئے تو وہ ماں بھی دیکھ رہی ہے میرا بیٹا کدھر ہے, وہ بھی یعنی فتح ہو کے آئے تھے نا مسلمان, تو جب نہیں دیکھا تو اس کا دل ذرا بجھا. بعد میں لوگوں سے پوچھا تو کہا تم, ارے تمہارا بیٹا تو وہ جنگ سے پہلے ہی مارا گیا تھا, وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا. اب تو اس ماں کا صبر ٹوٹا کہ میرا بچہ جنگ سے پہلے مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے, میری تو قربانی ضائع ہو گئی. پھر یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی کیا میرے بیٹے کی یہ قربانی قبول نہیں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں حارثہ نام تھا اس بچے کا غالباً, کہا میں حارثہ کو جنت میں پھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایون مسلمان کے ہاتھ سے اگر مسلمان مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو شہید کا اجر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ہم اپنے لیے عمل کی بات لے سکتے ہیں. آگے انشاءاللہ چلنے سے پہلے یہاں تک تلاوت سنتے ہیں, کیونکہ آگے ٹاپک بدل رہا ہے اور اگلا جو ٹاپک ہے وہ پھر کئی آیتوں تک جائے گا اور انتہائی خوبصورت مضمون ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تلاوت سن لیتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
چلیے آگے دیکھیں گے آیت 95 سے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے. اور کیا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم علی القاعدین درجہ. اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مالوں اور جانوں سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور زیادہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں. کہاں زیادہ کیا؟ کیا ہے اس کی صورت؟ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً. جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان. انتہائی خوبصورت آیات ہیں. پچھلی آیتوں کے ساتھ اگر ہم ان کا ربط دیکھیں تو ابھی تک سورت نساء کا جو حصہ تھا اس میں ہم نے منافقوں کی مختلف اقسام کو دیکھا. جس طرح بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اسی طرح نفاق بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے، لیکن ہر بیماری کا ایک آخری اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ورکنگ، اس کی کام کرنے کی صلاحیت یہ کم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح نفاق کی وجہ کوئی بھی ہو لیکن اس کے ساتھ انسان کی دینی زندگی کمزور ہو جاتی ہے. اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مختلف قسموں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور ان سب کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کتنی باریک چیزوں پہ ہے. عام لوگ جن چیزوں تک جا بھی نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو کتنا محسوس کرتے ہیں. آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ بیٹھ رہنے والے، ایک لفظ آیا القاعدون، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اور دوسرا لفظ آیا مجاہدون. ایسے لگتا ہے کہ بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والے یعنی محنت کرنے والے ان کا تذکرہ ہے، اور یہ جہاد یا محنت یا تو مال سے ہوگی یا جان سے ہوگی. جس نے بھی جان لگائی، جس نے بھی مال لگایا، وہ ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا جنہوں نے یہ دونوں چیزیں نہیں لگائی. کبھی آپ نے پھل خریدا ہوگا، پھل عموماً تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کیڑا لگا ہوا پھل، کبھی کبھی شکل سے بھی دکھنے لگتا ہے داغی باسی، اور کبھی کبھی کاٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر داغ آ چکا ہے. دوسری قسم ہوتی ہے پھلوں کی جن میں کوئی نقص نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، کھانے کے قابل ہیں، لیکن ٹیسٹ اچھا نہیں زیادہ، کوالٹی کمزور ہے، قیمت میں ذرا کم ہے. ایک تیسری قسم ہوتی ہے پھلوں کی اور وہ ہے اعلیٰ درجے کا پھل، اعلیٰ کوالٹی کا، مہنگا، شکل سے دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ کی قدرت ہے، اور کھاؤ منہ میں رکھو تو ٹیسٹ اس سے بھی خوبصورت جتنی کہ اس کی شکل اچھی تھی. بالکل اسی طرح انسانوں کی بھی یہ تین قسمیں ہوتی ہیں. جو کیڑا لگے ہوئے پھل ہے نا، یہ منافق ہے، جن کے دلوں کو کیڑے لگ چکے ہیں. کسی کو دنیا کی محبت کا کیڑا لگا، کسی کو سیلف پروجیکشن کا کیڑا لگا، کسی کے نفس نے اس کو مار دیا. ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. پچھلی آیتوں میں ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا کون کس درجے پہ ہے، لیکن بات ہوتی ہے اگلے دو قسم کے لوگوں کی. جس طرح پھلوں میں کچھ پھل کم کوالٹی کے ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ کم کوالٹی کے ہوتے ہیں. ایمان ہے، نفاق نہیں ہے، اخلاص بھی ہے الحمدللہ، کوئی ان کی نیت پہ شک نہیں، کوئی ان کے ارادوں ان کے کاموں پہ کسی چیز کا شک نہیں، لیکن یہ زیادہ محنت نہیں کر سکتے. یہ قاعدون ہوتے ہیں، بیٹھ رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرائض کی سطح پہ جیتے ہیں. اپنے فرائض بڑے خشوع اور خضوع سے پورے کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہر کام کو اپنی ذات پہ لے کے جیتے ہیں، اور در حقیقت یہ لوگ رخصتوں کی سطح پہ جینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہر وقت ایکسیپشنز چاہتے ہیں، چھٹی چاہتے ہیں، جان بچانا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنی ذات کے تقاضے اتنے بڑے لگتے ہیں کہ پھر اللہ کے دین کے تقاضے بڑے نہیں لگتے، وہ بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ گناہگار نہیں ہیں، ایسے لوگ جہنمی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ لیکن انسانوں کا ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جیتے ہیں، جو رخصتوں کی سطح پہ نہیں، فرائض کی سطح سے اوپر اٹھ کر عظیمت کے راستے پہ جیتے ہیں، عزم کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ یہ صرف اپنی جنت کی فکر نہیں کرتے، یہ دوسروں کی جنت کے لیے بھی کوششیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ فرائض کو تو خوشی خوشی ادا کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سنت، نوافل اور ساتھ ہی ساتھ ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا مل جائے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مجاہدون کہا، تو قائدون و مقابلہ مجاہدون ہے۔ ایک صرف کنارے پہ رہا، اللہ کرے گا تو بچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَكُلُّم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے اچھے وعدے کیے۔ لیکن درجے کس کے ہیں؟ جو عظیمت کی راہ پہ چلتے ہیں، جو قربانیوں کی سطح پہ جیتے ہیں، جو رخصتوں کے متلاشی نہیں ہوتے، جو عزم اور ارادوں کے ساتھ جیتے ہیں، جو قربانیوں کے ساتھ جیتے ہیں، جو ہجرتوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے دو راستے کھول دیے، چاہو تو اپنی ذات کے لیے جیو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں اچھا کرو، انشاءاللہ مرتے ہی اللہ نے چاہا تو جنت مل جائے گی۔ لیکن ایک دوسرا راستہ ہے کہ جس میں ایک انسان پھر اس سے اوپر کی بات کرتا ہے، اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو جنت کو پانے کے لیے خود کو بیچ دیتا ہے، ہر اس رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں آ جائے۔ اللہ کے دین کے تقاضوں کو نبھانے کے اندر اگر نفس آ جائے تو نفس کو دباتے ہیں، معاشرہ آ جائے تو معاشرے کے ساتھ ٹکراؤ لیتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جب دنیا سے جائیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیہ مرضیہ، اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع دیا۔ آپ انسانوں میں جب نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو عموماً قائدون کے درجے پہ دیکھتے ہیں، سچ؟ بیٹھ رہنا اچھا لگتا ہے، آسانی لگتی ہے، فرائض پورے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر بس گھر کی ذمہ داری رکھی، بچے پالو، گھر والوں کی خدمت کرو، نماز روزہ کرو، شوہر کو خوش کرو، شادیاں آئیں تو شادیوں میں بھرپور شرکت کرو، اور وٹ ایور جو فرائض ہیں اس کو کر لو۔ یہ کیا اپنے اپنے اوپر ایک مشکل ڈال لی؟ کہتے وہ بھی سچ ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ایک حوصلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی تھوڑا کھا سکتا ہے، کوئی زیادہ کھا لیتا ہے، لیکن تھوڑا کھانے والا کوشش کرے گا نا تو آہستہ آہستہ ایک ایک لقمہ بڑھا کر اپنے کھانے کی مقدار بڑھا سکتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ دین کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قائدون انفرادی زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، یہ کبھی بھی لیڈرز نہیں بنتے، یہ کبھی بھی کسی معاشرے کا وہ حصہ نہیں بنتے کہ جن کو آسمان سے اللہ تعالیٰ جھانک کے کہہ دے کہ آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ بھی کرو تو میں نے تم کو بخش دیا۔ قائدون کو کبھی عشرہ مبشرہ میں سے شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ قائدون کا دل ہر وقت دھڑکا رہے گا کہ اگر فرائض میں کمی ہوگی تو مارے جائیں گے، پھر ان کی نمازیں خوب پوچھی جائیں گی، پھر ان کے حساب اس معاملے میں انتہائی سخت ہوں گے کہ بتاؤ چلو جو کیا اس میں کیا کمی کی ہے، یا ایسی نہ کہ کوئی تھوڑا سا ہی کام کرے تو پھر اس کو خوب اچھا دیکھا جاتا ہے، اور جو زیادہ کام کرے گا، جو بڑا کام کرے گا، بہت ایکسٹراڈنری حالات میں کام کرے گا تو پھر کہا جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جب اتنا کام تھا تو کچھ تو غلط ہو گئی نا، چلو خیر ہے. تو پہلے درجے والے تو جنت کے دروازوں کے قریب رہیں گے شروع میں، اللہ کرے اندر ہی رہے، لیکن ایک قدم ہٹا تو باہر گریں گے. لیکن وہ لوگ جو عظیمت کے راستے میں جیئیں گے، پھر اگر ان کی انفرادی عبادات میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ کہہ دے گا فرشتوں کو غم نہ کرو، بس لکھ دو یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے تھے، یہ اپنے سے اوپر دوسروں کے بھی بوجھ اٹھانے والے تھے، یہ دوہرا بوجھ اٹھانے والے تھے، یہ دوسروں کے حصے کا بھی کام لینے والے تھے، یہ اپنی جان پہ ہر کام لیتے تھے. اور یہ راستہ جس کو مل گیا وہ قابل رشک ہے، یہ مبارک کے لائق ہے. ایسے لوگوں کی زندگی کا مزہ صرف یہ خود ہی جا سکتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس میں کیا خوشی ہے. اور جب بندہ اللہ کے راستے کا مجاہد بنتا ہے تو پھر زندگی کا ایک الگ ہی رنگ دکھتا ہے، ہر وقت ہلچل، سستی نام کی چیز زندگی میں نہیں رہتی، ہر وقت پلاننگ، ارادے، یہ کرنا وہ کرنا. پھر ایسے لوگ آپس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک سوچ ایک خیال، پھر ایک ٹیم بنتی ہے، پھر ٹارگیٹس ہوتے ہیں، کہاں میری ضرورت ہے، کہاں اللہ کا کام کرنا ہے، کہاں سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے اور کہاں ذہنوں کو محفوظ کرنا ہے. پھر راستے میں بھوک پیاس، کھانا پینا، گرمی سردی، ان کو آتی نہیں. لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کھاتے نہیں، یہ پیتے نہیں، ان کا نہیں دل چاہتا دعوتوں میں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جن کو اللہ کہہ دے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، جن کو اللہ پھر عزت دے دے، جن کو اللہ فضیلت دے دے، ان کو دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے تقاضے کیا کہیں گے. آپ ایک خاتون کو دعوت پکاتے ہوئے دیکھیں، پانچ چھ کھانے بھی پکائیں گی لیکن کوئی پوچھے تو رات تک خود کھانا ہی نہیں کھایا ہوتا، یاد ہی نہیں آیا، ارے آج تو میں نے دوپہر کو بھی نہیں کچھ کھایا. اور یہ کب خیال آتا ہے؟ جب سب چلے جاتے ہیں اور اب تھک کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں. اور اللہ معاف کرے، کبھی کبھی تو نمازیں بھی نہیں یاد ہوتی، دھن سوار ہے نا، کام کر رہے ہیں، کٹ لگ گیا، کون دیکھے، کون سہلائے اپنے انگوٹھے کو، پٹی باندھے، بینڈیج باندھے، وہ خود ہی بےچارا خون نکلا اور ساتھ ہی جم گیا، پانی میں ہاتھ ڈالا سوکھ گیا. ہاں جب رات کو پھر بیٹھتے ہیں تو پھر تکلیفیں یاد آتی ہیں کہ ہاں یہاں لگی تھی، وہاں لگی، ایک دھن تھی نا. کس کو خوش کیا؟ 10-15 لوگ، 20-50 لوگوں کا کھانا پکا، ٹھیک ہے اچھی نیت سے کھلایا، بہت اجر ملے گا. لیکن ذرا سوچئے کہ جب انسانوں کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اتنی تسکین ہے، دعوت اچھی ہو گئی، سب خوش گئے، کھانا اچھا پکا، تھکن میں بھی تھکن نہیں، کہتے ہیں کچن صاف کر کے ہی سوئیں گے، اطمینان ہے، سکون ہے. تو اس بندے کا پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی ساری بھاگ دوڑ اپنے رب کو راضی کرنے کو ہو، جس کی نگاہیں صرف اللہ پہ لگی ہوں. پھر جب اس کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو وہی بھاگ دوڑ ہوگی، بھوک سے بے آشنا، پیاس، گرمی، سردی، فن، یہ وہ موسموں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ وقت کا محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ حالات کا محتاج بھی نہیں ہوتا. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، یہ میرے حصے کا ہے، کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی گرا ہے تو گرا ہے، کوئی پڑا ہے تو پڑا ہے. پھر وہ تو چلتا ہی جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کیسے بندے کو چین کب آتا ہے؟ جب وہ قبر میں جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جب قبر میں جاتا ہے اور اس سے وہاں کے سوال جواب ہوتے ہیں، پھر ایک آواز آتی ہے کہ نم کا نو مت الحروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. اس کو قائدون نہیں سمجھ سکتے. جس بندے کی نظر اپنی قبر پہ ہوگی، جس کو اپنی موت یاد ہوگی، جس کو نامہ اعمال کے اعمال نامے یاد ہوں گے، وہ پلڑے یاد ہوں گے، وہ قائدون میں سے نہیں ہو سکتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ قائدون میں ہونے سے کسی کا بگڑے گا کچھ یا بنے گا، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا گراف نیچے گر گیا. اور ایسا بندہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو سونے دو. میں سوچتی ہوں کہ یہ حدیث کئی بار آپ نے بھی سنی اور میں نے بھی پڑھی ہوگی کہ جب ایک ایمان والا قبر میں جاتا ہے تو تھوڑے سے ہلکے پھلکے سے حساب کتاب کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ، نم سوچ کا نو مت لو روز، جسے دلہن سوتی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے فرشتوں کو کہ یہ میرا بندہ بڑی محنتیں کر کے آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، بس یہ انتظار کرے گا قیامت کا کہ جس کے بعد اس کو اس کے اصل اجل ملے گا. اب آپ بتائیے کیسی آیتوں کو پڑھ کے کون بیٹھ سکتا؟ کیا ہمارے گھر، ہماری اولادیں، ہمارے نفس کیا ہمیں روک سکتے؟ یہ تو اپنے دل سے فیصلے کرنے والی باتیں ہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھنے آ سکتے، بچے تنگ کرتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھنے آ سکتے، ہماری جاب ہے، ہمیں جاب مل گئی ہے؟ آپ سوچے، میں سوچتی ہوں کہ جب بندہ اکیلا بیٹھ کے اس طرح کی خود کلامیاں کرتا ہے نا، تو پھر وہ بالکل صحیح فیصلے پہ پہنچتا ہے. یہ دنیا ہمارے پاؤں پکڑے ہوتی ہے، کہیں انسانوں کی صورت میں، کہیں رغبتوں کی صورت میں، کہیں خوف کی صورت میں. ایسے وقت میں جو گھروں میں بیٹھے ان کو کچھ نہ کہیں، انشاءاللہ وہ مجرم نہیں ہے. لیکن جن کو درجے چاہیے پھر وہ تو بھاگیں گے، وہ تو آگے چلیں گے، وہ کہیں گے مجھے پیچھے نہیں رہنا. وہ ہانپیں گے، وہ کانپیں گے، وہ اپنی تھکن بھی نہیں کسی کو بتائیں گے، وہ اپنی بیماریاں بھی نہیں گھر والوں کو بتائیں گے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی ہمیں روک نہ لے. وہ اپنی پریشانیوں کو، وہ اپنے ٹیسٹوں کو، وہ اپنے دین کے کاموں کو کبھی کسی سے نہیں کریں گے. وہ اکیلے میں تھکے ہوں گے، آنکھ نکلے گی، لیکن دوسروں کے سامنے وہ مسکراتے چہروں کے ساتھ آئیں گے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ یہاں بات کرتے ہیں کہ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، درجے رحمت مغفرت. آپ ایک ایک لفظ پہ بات کر کے دیکھیں، جنت کے 100 درجے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ہر درجے کے بیچ میں اتنا فرق ہے جتنا زمین ایک آسمان کا دوسرے سے، یا زمین کا آسمان سے. جن کو دنیا میں بھی آگے جانا ہوتا ہے، جن کو اپنا سٹیٹس عزیز ہوتا ہے، جو اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا چاہتے ہیں، وہ دن رات کام کرتے ہیں، وہ نائٹ شفٹ بھی کرتے ہیں، وہ رات کو بھی کام کرتے ہیں، ویکینڈز پہ بھی کرتے ہیں. شادی کے دن سارے لوگ شادیوں میں گئے ہوئے اور وہ جاب پہ ہوں گے، کیونکہ درجے چاہیے. اسی طرح جن کو آخرت کے درجے چاہیے، پھر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، پھر ایسے لوگ کوئی عذر راستے میں آنے نہیں دیتے. ایسے لوگ عبداللہ بن امی مکتوم کی طرح اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مجھے بھی لے جائیں جہاد میں. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہیں کروں گا، بس میں مسلمانوں کا لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. لڑ نہیں سکتا، جھنڈا تو پکڑ سکتا ہوں، اور اس کا یقین دلا دیتا ہوں کہ پھر میں اپنی جان کٹا دوں گا، میرے ہاتھ کٹ جائیں گے. ایک ہاتھ کٹا تو دوسرے میں پکڑ لوں گا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا تو میں اپنے پاؤں، اپنی ٹانگوں کے بیچ میں جھنڈا لے لوں گا، لیکن میں اس اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا. یہ ہے وہ سوچ. جس کو اسلام پیارا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ رکتا نہیں ہے. پھر اس کو یہ غم ہے کہ میں کٹ گیا، میں مر گیا، میں کچھ بھی نہ کر سکا، لیکن مرتے دم تک اسلام کا نام، اسلام کا جھنڈا بلند کرتا جاؤں گا. پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نہ آگے وہاں پکارے. ایسے لوگوں کو جنت پکارتی ہے، آوازیں لگتی ہیں ان کی، بمغفرتن، معاف کر دے گا اللہ. چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوں گی، معاف کر دے گا. آپ کام کرنے سے پہلے، آپ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے نفل بہت پڑھتے تھے، آپ بہت سپارے پڑھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، اب نہیں کر سکتے نفلی باتیں. بمغفرتن، یہ میرا بندہ فرشتو، تم نہ بولو اس میں. عام بندوں کے ذاتی کاموں کو، ان کی انفرادی عبادت کا بڑا سخت محاسبہ ہوگا، لیکن جس نے اللہ کا راستہ تھام لیا، اللہ پھر اس کے ساتھ معافیاں کر دے گا. کیونکہ ایک طرف آپ کی اپنی ذات ہے، آپ کو عبادت کرتے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب دوسری طرف جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں سادہ قرآن پڑھوں یا میں سمجھ کے پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ بیٹھ کے وظیفہ کر لوں، 100 بار کچھ کام کر لوں، تیرا نام لے لوں، یا اس کی جگہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات کو جانتا ہے، ہر بندے کے حالات فرق، معاملات فرق، اس کی کوششوں کا رخ فرق. ایک شخص مٹھی بھر کھجوریں لے کر آیا، اور ایک شخص نے پورے گھر کا سامان دیا. ایک ہی موقع تھا، اور اللہ کے نبی نے اس ڈھیر کے اوپر وہ مٹھی بھر کھجوریں پھیلا دی، اور کہا کہ آج مٹھی بھر کھجوریں اتنے بڑے ڈھیر پہ غالب آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کی کل کائنات تھی ہی ایک مٹھی تھی. کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنا تھوڑا کیوں کیا، اللہ یہ دیکھے گا کیا کب، کن حالات میں کیا. اللہ کا راستہ قربانیوں کا راستہ ہے، ورحمہ، اور رحمت ہوتی ہے، اور نیکیوں کا شوق ملتا ہے، اور موقع بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنی رحمت سے بھر دیتا ہے کہ اس کو اس راستے کے اندر آنے والی چیزیں، مشکلات، کوئی مشکل ہی نہیں لگتی. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں. والمجاہدون فی سبیل اللہ، یہ بڑی کڑی شرط ہے. اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نام کے لیے اگر یہ کام کریں گے تو یہ ساری خوبیاں ہیں، ورنہ یہ سب کام نہیں آئے گا. ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی، کوئی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، میرے لیے تھوڑی سی کوئی مال غنیمت بھی مل گیا تو آتے ہوئے وہ بھی اٹھا کے لے آئیں گے, تو کیا یہ فی سبیل اللہ؟ کہا یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ کے نام کو بلند کرے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب بتائیے کہ جس بندے کو خود سے پیار ہے کبھی رکے گا؟ لوگ تو کہیں گے دیوانہ ہے, تو آپ کے کوئی بات نہیں. آپ کو کیا پتا مجھے کیا مل گیا, آپ کو کیا پتا کہ اس چیز سے میرے اندر کیا محبت آ رہی ہے. پھر کوئی راستہ نہیں روک سکتا جو ہو ذوق یقین پیدا. اصل چیز یہ کہ اللہ کے راستے کے کام کا ذوق پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے, پھر انسان اس چیز کے اوپر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ کام کر دیا, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, بس اس جنت کو تو میں پوچھوں. پھر انسان تنہائی میں مسکراتا ہے, پھر اس کو خوشی ہوتی ہے, پھر ایسا بندہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کام کرتا ہے. تعریف اور تنقید اس کے لیے بالکل برابر چیزیں ہوتی ہیں. اس کو ہزار لوگ جانے یا اس کو دو جانے, اس کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس راستے کی کچھ رکاوٹیں ہیں, اور وہ کیا, ان کا تذکرہ بکلی آیتوں میں دیکھیں گے.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم فضل اللہ المجاہدین باموالهم وانفسهم على القاعدین درجا وکلا وعد اللہ الحسنا وفضل اللہ المجاہدین على القاعدین اجرا عظیما درجات منه ومغفرة ورحمة
خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال
الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان
سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ غن دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ غن دیکھے سینے میں دل ایسا لگا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ایک تماشا بن ہی گئے دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے وہ ذکر حسین رحمت کا علی کہتے ہیں جسے قرآن مبین وہ ذکر حسین رحمت کا علی کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے لیے نئے نام سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی انجام آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو درس شہ بتحا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا افسانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور آسان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے اپنے نفسوں پہ. ظالمی اصل میں ظالمین تھا، نون گر گئی، اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے تھے. موت کا وقت ہے، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالو فی ما کنتم، تم سناؤ بھائی کس حال میں تھے، کیا حالات ہے تمہارے، کیا کر کے آئے ہو. مرنے والے لوگ یا ہر ایک ان میں سے کیا کہتا ہے؟ قالو، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم بڑے بے بس تھے اس ملک میں، ہمارا کنٹرول نہیں تھا، ہم بڑے بے بس تھے، مجبور تھے، باؤنڈڈ تھے، ہم منورٹیز میں تھے، ہمارا کچھ چلتا نہیں تھا، مجبور تھے، پھر حرام نہ کماتے تو اور کیا کھاتے، پھر آخر بچے بھی تھے، بہت سے تھے، اس طرح ہم بڑے مجبور تھے. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالو الم تکن ارض اللہ واسیتن، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ یعنی تم جو مجبور بنے بیٹھے رہے، تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو پھر تم وہاں ہجرت کر جاتے. یعنی کیوں تم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، کیوں فتن تم ورتب تم کی بات کی. سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت آتی ہے کہ تم نے خود کو فتنے میں ڈالا، تم نے ازمائشوں میں ڈالا، کیوں بیٹھے رہے. لہذا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، پس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیسی ہے وہ جہنم؟ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری جگہ ہے. یہ آیت اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود بھی ہجرت نہ کر سکے. پچھلے رکوع میں بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اور یہ لوگ نہ کر سکے، مکہ سے آنے کا حکم تھا، یا مدینہ کے ارد گرد کا ارد گرد کے وہ لوگ تھے کہ جن کو کہا گیا کہ تم ہجرت کرو، تو انہوں نے نہ کی. اب ایسے لوگوں کی جب موت آئی تو یہ مکالمہ ان کے ساتھ ہوا، اور فرشتوں نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے رہے وہاں، تم نے اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالا. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ظلم والے، ہم پہ بڑا ظلم تھا، ہم مشکل میں تھے، دس اینڈ دیٹ. اگر اس شان کو دیکھے نا، تو یہاں پہلا جو عرض ہے نا، اس سے مراد مکہ ہے، یا ہر وہ جگہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے، اور آگے ارض اللہ کا جو لفظ ہے نا، اس سے مراد مدینہ ہے، کہ تم جدھر بھی تھے تم وہاں سے اٹھ کے مدینہ آ جاتے. یہ تو ہے ایک شان نزول کی بات، لیکن اس آیت میں ظالمی انفسہم سے مراد ہر دور کے وہ مسلمان ہیں جو بائی چوائس اپنی مرضی سے، اپنے ارادوں سے ایسے ماحول میں رہیں، ایسی جگہوں پہ رہیں جہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، جہاں نماز بھی وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جہاں کوشش کے باوجود بھی حرام سے بچ نہیں سکتے، اور اس کے باوجود وہ مطمئن اور خوش ہوں کہ کوئی بات نہیں کیا ہوگا. تو ایسے لوگوں کی موت کا وقت کیسا ہوگا کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، اور ایسے لوگوں کو جہنم کی خبریں سنائی جائیں گی. کیا سب ایسے ہیں؟ نہیں. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ لوگ جو بے بس ہیں مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. یعنی کوئی ایسا عذر موجود ہے کہ جو ان کو ہجرت کرنے سے روک رہا ہے. مردوں میں ہوں گے تو وہ ہینڈی کیپڈ ہو سکتے ہیں، سفر نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے وہاں سے نہیں نکل سکتے. عورتوں میں ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے گھر والے ابھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، دوسرے لوگ کفر پہ ہیں، اور یا پھر سفر کی سوکھتے ہیں، اکیلی عورتیں سفر نہیں کر سکتی. اور بچے ہیں تو بچے تو خود ہی ماں باپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ لا یستطیعون حیلتن، یہ کوئی تدبیر ہی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ان کی چلتی نہیں ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا. ولا یحتدون سبیلا، اور ان کو راستہ بھی نہیں پتا، ہجرت کے راستے کے چھوٹے نہیں تھے، نہیں پتا تھا. اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فاولائک عسی اللہ، پس امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ان یعفو عنہم، معاف کر دے، درگزر کر لے، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور خوب درگزر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے رعایت کر دی ان لوگوں کی کہ جو چاہتے تو تھے، ارادہ تو کرتے تھے، کوشش تو کرتے تھے، لیکن ان کی چلتی نہیں تھی، بہت ارادے تھے لیکن ہوا نہیں, تو کہا گناہ تو ہے, یہ تو مان لیجئے گناہ تو ہے لیکن اللہ اس کو معاف کر دے گا. ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اکراہ کی وجہ سے, یعنی کوئی کسی کے مجبور کر دیے جانے کی وجہ سے بھی اگر گناہ کرتا ہے نا, تو گناہ اس کو بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے ہیں. پھر باقی بات رہ گئی کہ یہ تو ہجرت سے رکے ہوئے لوگ تھے نا, اصل بات یہ ہے کہ مجبور نہیں تھے بلکہ جرت نہیں کر پا رہے تھے. جگہ چھوڑ دی تو بنے گا کیا, چلتا کاروبار ختم ہو جائے گا, اپ سیٹنس ہو جائے گی. تو خوشخبریاں دیں, وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کے راستے میں وطن چھوڑے گا, ہجرت کرے گا, کیا ہوگا؟ یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَةً, پائے گا اس کے مقابلے میں زیادہ جگہ اور وسط. مراغمہ کا لفظ راغمہ سے, راغین نیم اس کا روٹ ہے, مٹی کو کہتے ہیں. مراغم کا معنی یہاں ہجرت گاہ ہے یا ہجرت کا راستہ ہے, یعنی جو ایک طرف چل پڑے گا اس کو اللہ راستے دکھائے گا. اور اس لفظ کی وجہ کیا ہے کہ کافر جو ہجرت کرنے سے اسے بزور روک رہے تھے, ان کی ناک کو خاک آلود کر دے گا. یعنی ہجرت کر کے کافروں کے ارادوں اور ان کے پلانز کو ناکام کر دے گا, اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر, اپنے آپ کو اس وطن سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اتنا سرخرو ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وسطیں دے دے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, اور ہجرت کرنا بھی لازم نہیں ہے, ابھی ارادہ کیا ہوا ہے اور ارادے اور عمل کے بیچ کے مرحلے پہ ہو, لیکن گھر سے نکل پڑے, ارادہ کر لیا, پھر کیا ہوا؟ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو اپنے گھر سے نکلے اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہوا اور رسول کی طرف, پھر ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ, پھر اس کو موت پا لے, یعنی راستے میں موت آ گئی, کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, تو بے شک ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو گیا. یعنی ہجرت کرنا نہ کرنا دور کی بات ہے, صرف اس کے ارادے اور اس کی نیت اور اس کی دل کی خواہش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہجرت نہ کرنے کے باوجود یا اس جگہ پہ پہنچنے کے بغیر ہی اس کو اجر دے دے گا, کیونکہ وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور مہربان. یہ دو آیات انتہائی خوبصورت آیتیں ہیں. قرآن پاک میں جس طرح جہاد کا بہت تذکرہ ہے, اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کام کرنے کا بہت اجر ہے, اسی طرح ہجرت کا بھی بہت جگہ تذکرہ ہے, اور یہ آیات ہجرت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں. ہجرت کا جو لفظ ہے نا, یہ ہجرہ ہے, ہا جیم را, ہجر کہتے ہیں نا اردو میں, کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا. اسی طرح محاورے میں ہجرت کا لفظ جو ہے وہ ترک وطن کے لیے بولا جاتا ہے, یعنی اپنا ملک چھوڑنا. لیکن اگر اس کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں. اسی طرح کسی وطن کو دینی وجوہ کی بنا پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے. سورۃ حشر کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے, الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, اس سے ہجرت کا ایک اور اینگل بھی سمجھ میں آتا ہے, اور وہ کیا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت ہوگی. تو اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو عام طور پہ ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہے, لیکن ہجرت صرف جگہوں کی نہیں ہوتی, ذہن کی بھی ہجرت ہوتی ہے, عادات کی بھی ہجرت ہوتی ہے. اور بہترین ہجرت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, المہاجر من ہجرا ما نہ اللہ عنہ ورسولہ, مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. یعنی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے, اور یہ ہجرت سب سے مشکل ہجرت ہے. جو اس ہجرت میں سنجیدہ ہوگا نا, اس کے لیے جگہ چھوڑنا تو چھوڑ دیجئے، دنیا چھوڑنا بھی مشکل نہیں ہوتی جس کو شہادت کہتے ہیں. شہید بھی تو مہاجر ہی ہوتا ہے نا، اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے. تو لہذا یہاں تک تو ہم نے اس کو ایک عام اینگل میں سمجھ لیا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے تھے، اب نہ دو، تم مہاجر ہو. تم اپنے ہاتھوں سے کسی کو دکھ دیتے تھے، اب دینا چھوڑ دو، تم مہاجر ہو. تم اس وطن میں رہتے تھے جہاں تم پہ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، اس کو چھوڑ دو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عموماً ہجرت کے اندر جو تین قسم کی باتیں قرآن پاک میں ہوئی ہیں، کچھ آیات ایسی جس میں ہجرت کے فضائل بتائے گئے ہیں، فضیلت، بہت اچھا، اور یہ آیت بھی انہیں میں سے ہے. دوسرا ٹاپک ہجرت کا کیا ہے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہوں گے، وہ پتہ چلتے ہیں. اور ایک تیسری چیز کہ قدرت کے باوجود دار الکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں بھی آتی ہیں. سورت بقرہ میں ہم آیت پڑھ چکے، سورت توبہ میں آیت آئے گی، سورت نساء میں ہم نے یہ آیت پڑھ لی. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت کے جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کو موت آ گئی، اس کا اجر واقع ہو گیا، یہ خالد بن حزام ان کے بارے میں نازل ہوئی. حبشہ کے اندر ہجرت حبشہ کے زمانے میں تھے، یہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا اور جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو ان کے بارے میں کہتے کہ یہ آیت آئی کہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر لکھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اب ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوئے. جیسے قبول اسلام ہوتا ہے نا، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح ہجرت کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا دین بدل کے آتا ہے، اصل میں تو وہ بھی تو ہجرت ہی کر رہا ہوتا ہے نا. محبتوں کا امتحان اور مشکلات سے گزر کے ایک بندہ اس طرح آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مراغ امن کثیرہ کہہ کر خوشخبریاں دے دی کہ ڈرا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو. تمہاری زندگی میں اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ تم من پسند چیزوں کو چھوڑ کر رب کی پسند کی چیزیں اپنا لو، تو خوشی محسوس کیا کرو، کیونکہ تمہارے لیے رزقن حسنہ ہے. یہاں رزق حسنہ سے مراد یعنی اچھا ٹھکانہ جو اس کو دیا جائے گا. اس کی تفسیر کی گئی رزق حلال، عمدہ مکان، غلبہ، عزت اور شرف. اور آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، جس نے بھی ہجرت کی اللہ نے اس کو اس سے زیادہ اچھا دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر نبی نے ہجرت کی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی ہجرت کی. حضرت ابراہیم نے اپنے وطن عراق کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، اللہ نے پہلے سے زیادہ چیزیں عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور مصر کو چھوڑا، اللہ نے اس سے بہتر وطن ملک شام دے دیا. اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا تو آپ کو مدینہ مل گیا، صحابہ کرام کو مدینہ مل گیا، اور جو بہاریں 10 سال میں مدینہ میں آئی وہ مکہ کے 13 سالوں میں نہیں آئی، کہ وہ ساری مشقتیں، وہ ساری تکلیفیں بھول گئیں جو ادھر آئی تھی، اور مدینہ سے جو خیر پھوٹی اس کا اثر نسلوں تک رہا. یاد رکھیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو شروع میں مشکل لگتا ہے لیکن بعد میں آسان ہو جاتا ہے. جب ایک انسان اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کی پسند کی چیز کو قبول کر لیتا ہے نا، تو شروع میں کچھ نہ کچھ مشکل ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس سب چلا گیا، لیکن وہ سب نہیں جاتا، سب واپس آ جاتا ہے. شروع میں انسان عزت سے محسوس کرتا ہے گر گیا، اپنے بیگانے بنے، باقی ایک احساس ہوتا ہے انسان کو تنہائی کا. لیکن عزت کیسی ملتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، جو قبیلہ دوس کے غلام تھے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں علم کے لیے ڈیووٹ رہے، کہ کاروبار نہیں کرتے تھے، شادی نہیں کی، صرف اس شوق میں کہ میں اللہ کے نبی سے علم حاصل کر لوں. لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایک صوبے کے والی بنے، بڑا کچھ ملا، سب کچھ ملا، تو کبھی اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرتے تھے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے، اپنے نفس کو کہتے تھے، ابو ہریرہ تو کیا تھا؟ تو وہی ہے جو فلاں قبیلے کا نوکر تھا، تیری تنخواہ صرف پیٹ بھر کر ملنے والی روٹی تھی، اور تیرا کام یہ تھا کہ جہاں لوگ سفر کرے تو تو پیدل ان کے ساتھ چلے، جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے تو تو ان کے لیے جگہ ٹھیک کرے، جلانے کے لیے لکڑیاں لائے. لیکن آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہ تجھ کو امام اور امیر المومنین کہا جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے بارے میں یہی کہا کرتے تھے کہ اے عمر, تو تو بکریوں کا چرواہا تھا, اسلام نے تجھے کتنی عزت دی کہ تجھے دنیا کے اندر ایک امام بنا کر, ایک خلیفہ بنا کر بھیج دیا. تو بات یہ ہے کہ جب ہجرت صرف اللہ کے لیے ہوگی, ہاجروا فی اللہ, یہ لفظ فی اللہ تو بہت موٹا کر کے لکھنے کا ہے, کیونکہ دنیا میں ہجرتیں بہت وجوہات سے ہوتی ہیں, کوئی مال کمانے کے لیے, کوئی اچھے سٹیٹس کے لیے, کوئی شادی بیاہ کے لیے. تو صحیح بخاری کی روایت جو اکثر حدیث کی کتابوں میں پہلی ہی روایت بنتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات, بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وفمن کانت ہجرتہ الی اللہ, جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی اس کو وہ ملے گا, اور جس نے دنیا کے لیے مانگی تو پھر وہی ہے جس کے لیے انسان نے ہجرت کی. تو لہٰذا ان ساری آیات کو جب ہم سنتے ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اب یہ بات تو ہو گئی, تھوڑی سی پریکٹیکل باتوں پہ بات کریں گے, کیونکہ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو خاص طور پہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں جو نان مسلم ملکوں میں رہتے ہیں کہ کیا کریں, سب کو چھوڑ دیں, ادھر چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, کہاں چلے جائیں, کیا کریں. پریکٹیکل کوشچنز ہیں, اور اس پہ بات کیے بغیر آگے چلے جائیں گے تو حق ادا نہیں ہوگا. تو اس کو سمجھ لیجئے. ایک وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, مدینہ حقیقت میں ایک اسلامی ریاست تھی, اسی لیے کہا گیا کہ سب آ جاؤ ادھر. ایک تو اسلام کو ذرا استحکام ملے گا, نفری بڑھے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ تم بھی سیکھ لو گے کہ ایک مسلمان ملک میں کیسے رہتے ہیں. اس وقت مکہ اور اس کے اراؤنڈ ہر جگہ جو تھی وہ دار الحرب تھی, کیونکہ لڑائی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ حالات بدلتے گئے, اسلام تو بہت جگہ پھیل گیا. آج اس وقت دنیا کے نقشے پر غالباً 40-50 کے ان بٹوین کچھ ملک ہیں جن کے نام کے ساتھ اسلامی ملک آتا ہے. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے, حقیقت کو دیکھا جائے, تو آج کے دور میں دار الکفر اور دار الاسلام کوئی جدا جدا دو چیزیں نہیں دکھتی, کوئی واضح لائن نہیں ہے. آپ یہ کہہ لینا کہ آج کے دور میں پوری دنیا میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. جن کو ہم دنیا کے نقشے پر اسلامی ملکوں کے نام سے جانتے ہیں نا, اصل میں وہ اسلام دوست ملک ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام فرینڈلی. مثلا ہمارا پاکستان, اللہ اس کی حفاظت کرے, یہ اسلام فرینڈلی ملک ہے. آپ ایران کو لے لیں, عراق کو لے لیں, ملائیشیا کو لے لیں, انڈونیشیا کو لے لیں, یہ سب اسلام کو پسند کرتے ہیں. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو اسلام کا نظام کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ جن ملکوں میں سود کا نظام ہو, جہاں بے حیائی عام ہو, جہاں قتل و غارت عام ہو, جہاں عزتیں پامال ہوں, حدیں ٹوٹیں, جہاں بے حیائی ہو, پھر وہ دار الاسلام تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں ایک جگہ چھوٹی سی ہمیں ملتی ہے سعودیہ کے نام پہ, لیکن ان کے قانون اور ان کے اپنے ضابطے ایسے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں آنے نہیں دیتے. ہاں آپ کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے تو شاید آپ کو تھوڑا سا اچھا انٹرٹین کر لیں, اس کے علاوہ وہاں عمرہ کر کے نکلنا اور حج کر کے نکلنا اسی کے بعد ہے. اور واقعی سوچا دے کہ اگر بل فرض وہ سب کو آنے بھی دیں تو کیا پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہنچ سکتے ہیں, سما سکتے ہیں, اتنے ریسورسز ہیں, نہیں ہیں, تو پھر کیا کریں. یعنی اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر آج کے دور میں کیا کیا جائے. تو آج کے دور کا جو پیغام ہے وہ دو مختلف طرح سے ہم دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور کی ہجرت کیا ہے, کہ مسلمان جہاں بھی رہے گناہوں سے ہجرت کر کے رہے. جو گناہوں سے ہجرت کرے گا نا, وہ چاہے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے کافر ملک میں ہو جہاں بے حیائی, کرپشن سب کچھ ہوگی, وہ وہاں بھی بچ جائے گا. اور اگر گناہوں سے ہجرت نہ کی نا, تو حرم کی حد میں رہ کر بھی کچھ نہیں بنے گا. انسان جہاں رہے مسلمان بن کے رہے, یہ تو ہے ایک بات سمپل سی. لیکن گناہوں سے بچنے کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ کون سی طاقت اور قوت ہے جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے؟ ایمان, تقوی. اب جب یہی نہیں ہے تو گناہوں سے کیسے بچیں؟ اس کے لیے ہر بندہ پھر اپنے آپ کا ایک ٹیسٹ کرے, جیسے لیبورٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے, میرے اندر کتنی برداشت ہے, جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نا, شوگر لیول چیک کرتے ہیں, اس طرح ایمان کا لیول چیک کریں. اگر تو الحمدللہ صحت مند ہے اندر, ایمان, تقوی, گناہوں سے اجتناب، پانچ وقت کی نماز، آنکھوں کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، یعنی الحمدللہ اندر سے بھرے ہوئے اسلام کی محبت میں تو بڑے شوق سے رہیں، بلکہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ جب کہیں جراثیم پھیل جاتے ہیں نا تو بالآخر پہ وہاں ڈاکٹرز کو ہی بلایا جاتا ہے جو وہاں جا کے علاج کرتے ہیں. جو ایمان کی، تقوی کی، عمل اور علم کی، کہہ سکتے ہیں کہ علم اور عمل کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہے گا نا، وہ انشاءاللہ اس معاشرے کو پاک کرے گا، تعفن دور ہوگا، وہ وہاں کے جراثیم کو دور کرے گا، اور کچھ نہیں تو اس کا چلنا پھرنا گلیوں میں لوگوں کو دکھا دے گا کہ یہ ایک صحت مند انسان ہے. پھر اس کو دیکھ کر چاہے کوئی کافر بھی ہوگا وہ بھی اپنے کپڑے کھینچے گا کہ میرا تو زیادہ ہی دکھ رہا ہے، میں ذرا کچھ تو چھپا لوں. ایسا رہنا تو نقصان نہیں دیتا، نہ صرف یہ کہ خود اپنی صحت کو قائم رکھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کرے، یہ رہنا عبادت ہوگا. ایک سچے ایمان والے کا ایسے ماحول میں دل نہیں لگتا. ویسے میں سچ بتاؤں، یہ تو لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ جائیں، اور نام نہیں لیتی اس لیے کہ خام خواہ کو یہ نہ سمجھے میں اس کی بات کر رہی ہوں، لیکن لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نا. ویسٹرن کلچر، چھٹیاں ہیں بچوں کو تو اس دفعہ ان کو ڈزنی لینڈ لے جائیں، لاس ویگاس لے جائیں، ان کو فلوریڈا لے جائیں، ان کو آپ سی ورڈ لے جائیں. یہ عام انسانوں کی سوچ ہے، اور ویسے بھی جو چیز نہیں دیکھی ہوتی شوق ہوتا ہے. اور سب سے بڑی سونے پہ سہاگا، جو میڈیا سے ان چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے اور جو تصویریں اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ وہاں جنت ہے، لیکن یقین کریں ایک صحت مند انسان کیسی جگہوں پہ دل نہیں لگتا. وہ کریٹیکلی دیکھتا ہے ہر وہ چیز ہے جو اس کے ایمان کو کمزور کر رہی ہے. لوگوں کے حال، حلیے، وہاں حلال کھانا نہیں ملتا، وہاں آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہاں جا کے آپ کو میوزک سے بچ ہی نہیں سکتے. ہر رائڈ کے ساتھ میوزک ہے، ہر شو کے ساتھ ان کے اچھلا کودی ہو رہی ہے، اس کا دل نہیں لگتا. لیکن وہ یہ سوچ کے رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں بھی نہ یہاں آیا اور میں نے بھی نہ ان کو سمجھایا تو یہ تو سارے مر جائیں گے. لیکن اس کے بعد دوسرے درجے کا انسان جو یہ محسوس کرتا ہے کہ اندر سے بیمار ہوں، ابھی اندر اتنی امیونٹی نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے، پھر اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہوگا کہ وہ ایسے کافر ملک کو چھوڑ کر اسلام فرینڈلی ملکوں میں ہی چلا جائے. پھر وہ بھی غنیمت ہوگا، پھر وہ اسلام نہیں بھی ہے لیکن اسلام سے دوستی تو ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کے مسلمان ملکوں کا کیا حال ہے، آپ کو کیا پتا وہاں کتنے گناہ ڈھکے چھپے ہیں، یا وہاں رہ کے تو اپنا ایمان بچانا اور مشکل ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کو تیرنا نہیں آتا، اب کوئی اس کو دھکا دے دیتا سمندر میں، ڈوبے گا کہ نہیں؟ ڈوب جائے گا نا. دریا میں دھکا دے دے کوئی تو بھی ڈوبے گا، اس کو کوئی نہر میں دھکا دے گا پھر بھی ڈوبے گا، وہ چھوٹے سے سوئمنگ پول میں بھی ڈوب جائے گا کیونکہ تیرنا نہیں آتا. ایسے ہی ہے نا. اس کے برعکس جس کو تیرنا آتا ہے وہ انشاءاللہ سمندر کی موجوں اور اس کے تھپیڑوں سے بھی بچ کے آ جائے گا. جب مسلمان کو اسلامیکلی سروائیو نہیں کرنا آتا نا تو وہ اس شخص کی طرح جس کو تیرنا نہیں آتا، وہ دار الکفر میں رہے گا پھر بھی ڈوبے گا، زیادہ خطرے میں. لیکن اس سے نکل کر کسی اسلام دوست ملک میں آ گیا جہاں اسلام کا نفاذ بھی ہے تو وہاں کم ڈوبے گا، وہاں گھر کے اندر ہی برائی دیکھے گا نا، باہر تو نہیں سڑکوں پہ دیکھے گا، اس کی آنکھیں تو نہیں گندی ہوں گی. اور ذرا اس سے اور نیچے آتا جائے گا تو ڈوبے گا تو صحیح، لیکن فرق دونوں میں کیا ہوگا، جو ایک سمندر میں ڈوبنے والے اور ایک سوئمنگ پول میں ڈوبنے والے کا. بہرحال جہاں اسلام کا نام ہے وہاں ماحول اتنا تو نہیں بگڑا ہوا نا. اور اگر آپ دیکھیں کہ گندگی تو ہے، کم گندگی ہے، وہ صاف کرنی آسان ہے کہ دوسری ہے؟ ایک گندگی وہ ہے جو کھلی ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی جگہ دوسری گندگی ہے وہ ٹریش کین کے اندر ہے، فرق تو ہوگا نا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر رہنے لگ جاتے ہیں نا، دل میں گلٹ تو ہوتا ہے، اپنوں کو رلا کے آئے ہیں، بوڑھے ماں باپ آنکھیں لگی ہوئی ہیں، کتنی بہنیں بےچاری بھائیوں کی آمد کی مسجد جو ہے وہ دوسرے گھروں میں چلی گئیں، خوشی غم پہ نہیں آئے، کیا معاملے ہیں، گلٹ تو بہرحال ہوتا ہے. پھر کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں پہننے اوڑھنے کھانے پینے معمولات میں. اب اس گلٹ کو دور کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کی چبھن کو مٹانے کے لیے پھر یہ جملے بولتے ہیں، دیکھے جی ہمیں وہاں والے بھی، اخباریں پڑھ لو، یہ دیکھ لو، یہ ہے وہاں گٹر بہ رہے ہیں، وہاں گندگی ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود بولتے ہیں، یہی چیزیں غیر مسلموں کو بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ان کو وہ سڑکوں پہ بہتا ہوا پانی تو دکھتا ہے جو گٹر والا اور تعفن دکھتی ہے، لیکن ان کو اپنے ارد گرد گندی نظریں اور گندا ماحول نہیں دکھتا. آپ بتائیے کہ کہیں گٹر بہ رہا ہو یہ زیادہ برائی پھیلے گی، یا ایک عورت اپنے آپ کو ننگا کر کے نکلتی ہے وہ زیادہ برائی ہوگی؟ کس میں سے فتنہ ہے؟ جب بندہ یہ دیکھے کہ ایسی جگہ پہننے سے اولادیں بگڑ رہی، دین کی وہ حفاظت نہیں، ہم نے وہ سکھایا ہی نہیں، میں تو صرف اس وقت کو جو میں اس انالیسس پہ پہنچی ہوں پچھلے تقریباً 10-12 سال سے کہ جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں نا اور سب چیزوں کو پیچھے کر دیں, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے, صرف قرآن پاک کا پڑھنا, لٹرلی پڑھنا عربک ٹیکسٹ, میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ 50-70-80% لوگوں کے بچے صحیح قرآن نہیں پڑھ سکتے, ریسورسز ہی نہیں ہے. آپ اپنے ملکوں میں, پاکستان میں 4 مسجدیں ہیں, 4 قاری ہیں, 4 آپ کو لوگ قرآن پڑھانے لے ہوں گے. آپ کیا خیال ہے ویسٹرن کنٹریز ہر ایسا ہی تو نہیں ہے جیسا خیر سے آپ کے پاس ہے کہ ہر گلی کی نکر پہ چلے مسجد ہے لوگوں کو قرآن تو پڑھا رہے ہیں. ایسی ایسی اسٹیٹس ہیں امریکہ میں کہ جہاں 1-2-4 گھرانوں کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. کیا یہ نقصان نہیں ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنا بعض امریکنز کے لیے جہاد ہے. 80-80 میل دور جاتے ہیں وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. کیا کرو, پھر ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا کہ فتنہ نہیں ہے؟ آپ 10 چیزیں پہلے پڑھیں پھر 1 برگر خریدیں, کیا یہ فتنہ نہیں؟ مسلم ملکوں میں جا کر تو آپ اپنے آپ کو ایک کھلی فضا میں محسوس کرتے ہیں, جو چاہیں کھا لیں, کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا ہر بندہ دیکھے کہ میں کہاں رہ سکتا ہوں. برائی کو زیادہ دیکھتے ہیں نا تو حیا ختم ہو جاتی ہے, اور میں دیکھتی ہوں باپوں کی آنکھوں سے نکلی ہوئی ہے. آپ ذرا سوچیں, آج سے 10-15 سال پہلے, 10-15 تو نہیں میرا حال ہے, اب اس سے بھی آگے ہی لے کے جائیے, باپوں کی نگاہوں میں جو بیٹیوں کے لیے غیرت تھی اور بھائی جس بات پہ بہنوں کو گھورتے تھے, آج گھورتے؟ دیندار کی بات کریں, شعور والوں کی بات کریں, جو حلیے بچیوں کے ہوتے ہیں, کیا باپوں کی آنکھوں پہ یا باپوں کے ماتھے پہ تیوری آتی ہے؟ دل میں کرتے جلتے ہوں گے لیکن منع نہیں کر سکتے اب, کیونکہ بیمار ہے اندر سے. بیویاں جس طرح مردوں کے آگے بات کرتی ہیں یا جو ان کے انڈر نہیں, کیونکہ وہ کما رہی ہیں, ان کے لیے بھی گھر سے آ رہا ہے کھان پیسہ آ رہا ہے جیسے مرد کا آ رہا ہے, کیوں کون کس کے روپ میں آئے گا؟ کیا یہ فرق نہیں ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو بہرحال وہ ملک بہتری ہوں گے. یا تو پھر بندہ اپنے آپ کو جما دے کہ پھر اب جہاد کرنا ہے, اب جمنا ہے, اور نہ صرف یہ کہ خود کو پاک کرنا ہے دوسروں کو کرنا ہے. انشاءاللہ خوشخبریاں بہت ہیں, کیونکہ سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ان کو کون بتائے گا. آج جتنا اسلام پھیل رہا ہے ویسٹ میں وہ سارا کنورٹیز کی طرف سے پھیل رہا ہے, جن کو لوگ جیلوں میں ڈالتے ہیں ظلم کے نام پہ. الحمدللہ ان جیلوں سے ہی مسلمان بن کے لوگ نکلنے شروع ہو چکے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو تک کہ یو ایس اے میں سب سے بڑا جو دعوی کا کام ہو رہا ہے نا وہ جیلوں میں ہو رہا ہے. ہمارے ایک بہت اچھی کسی سے دوستی ہے تو ان کا مطلب ہمارے ملنے والے ہیں تو ان کا بکس کا بزنس ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ جو بک سیل ہوتی ہیں وہ مسجدوں میں جاتی ہیں, اسپیشل آرڈرز ہوتے ہیں, دعوی کمیٹیز بھیجتی ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. کیوں کہ جو بےچارے جیلوں میں گئے ہوتے ہیں نا وہ یا تو کوئی جرم کر کے آئے ہوتے ہیں یا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, پھر اپنے ماحول سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو موقع مل جاتا ہے اور دکھ میں تو اللہ یاد آتا ہے. اور یقین کریں آپ نے کسی نان مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہے نا تو دکھی کو دیکھیں, بیمار کو دیکھیں, اکیلے کو دیکھیں, بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. تو ساری بات کا خلاصہ امید ہے کہ سمجھ گئے کہ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ تو بچے گا, اور جو نہیں بچا سکتا پھر مشکل میں نہ رہے, پھر اپنے آپ کو پرے کر دے. آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جب شعور نہیں ہوتا نا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ گناہ والی جگہ سے یا دار الکفر سے ہجرت کر کے کسی اسلام والے ملک میں آنا تو دور کی بات ہے. لوگ تو ہجرت کر کے ایسے ملکوں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایک ہفتے کے لیے اگر ویزے اور پاسپورٹ کی پابندیاں ہٹا لی جائیں, میں شعور سے کہنے لگی ہوں, مبالغہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, صرف پاکستانی گورنمنٹ یا امریکن گورنمنٹ ایک ویک کے لیے ویزے کی پابندیاں چھوڑ دے, آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ملک کی پاپولیشن پرابلم ہی ختم ہو جائے. جو جا سکے گا وہ چلا جائے گا, گھر بیچ کے تو لوگ جاتے ہیں, بیویوں کے زیور تو وہ بیچ کے جاتے ہیں, اکیلی بیٹیاں یعنی ایک ینگ اکیلی بچی پورے خاندان میں وہ پاکستان میں رہ چکی ہے اور پورا خاندان باہر موو ہو چکا ہے, اور بوڑھا دادا, اور وہ کیوں کہ وہ نابینا ہے اور اوور ایج ہے, اور کیا معاملہ ہے ان کے ویزے کا. ینگ لڑکی کا ویزا اس لیے نہیں لگا کہ وہ انمیرڈ ہے, اس عمر میں نہیں لگ سکتا, اور بوڑھا دادا جو ہے شاید ان کو جانا نہیں کہے, اور وہ ایک بوڑھے بابے کے ساتھ وہ لڑکی رہتی ہے اور پورا خاندان مائگریٹ کر چکا ہے. ہجرت کرو ادھر سے ادھر ہے, ادھر سے ادھر ہونے کی وجہ, ادھر سے آنے والے چاہتے ہیں ہم آئے. لوگ جب بہت کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم جائیں ایسے کریں وہ کریں, لیکن راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پھر برداشت نہیں کر سکتے. اور جب انسان ظاہری طور پہ بہت صاف ستھری چیزوں کو دیکھتا ہے تو حقیقت ہے کہ وہ ظاہری گندگی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بس چھوڑ دو, آپ مجھے اس کو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, لیکن جس کو آخرت یاد ہوتی ہے, جس کو وہاں یاد کی چیزیں یاد ہوگی, وہ پھر اخلاقی گندگیوں سے تو اپنے آپ کو نکالے گا. پھر ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہجرت کرنے کے لیے ہوتا ہے, دل چاہتا ہے ایسی جگہوں کو چھوڑ کے چلیں, تھوڑے سے اچھے ماحول میں جائیں, وہ کیا پرابلم ہے؟ یہ کوئی لیگل پرابلم نہیں ہے, کوئی ڈاکیومنٹیشن کا پرابلم نہیں ہے, یہ باہر کا پرابلم نہیں ہے, یہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا کہ اپنے ہی بچے نہیں جانا چاہتے, وہ کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے. مجھے کسی کا ایک جملہ یاد آتا ہے, بچپن سے وہاں بچوں کو لے کے گئے اور شادی ہوئی, کپل کیا, بچے جوان ہیں, تو کوشش کی تو وہ بچہ جو پہلے بالغ تھا وہ آڑے آ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا. اب کیا ہوا, اس کو کیسے چھوڑ کے جائیں, پڑے رہے. پھر دوسرا بچہ ہوا, پھر تیسرا, انہیں کہا آپ جاتے ہیں جائیں. اور ایسے بھی کیسز موجود ہیں کہ اکیلے بچے رہ رہے ہیں باہر لیکن ماں باپ جا چکے ہیں, اکیلی بچیاں رہ رہی ہیں ماں باپ جا چکے ہیں. تو ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی ابھی بھی خیر مناؤ تو چلی جاؤ, ورنہ اگر ہم نے کچھ سال اور دیر کی تو ہمیں اکیلے جانا پڑے گا, یہ بچے نہیں جائیں گے. اب یہ کیوں, بچے کیوں نہیں جاتے؟ ایک تو بات ہے ماحول کا اثر ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, اپنی جگہ چھوڑنا ویسے ہی مشکل ہوتی ہے, لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم خود اپنے بچوں کے سامنے اپنے ملکوں کی برائیاں کر چکے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. کبھی اپنے ملک کی برائی اپنے بچوں کے ساتھ نہ کریں, وہ کبھی واپس نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ ان کو چھٹیوں میں لے جائیں گے, وہ آپ کے اوپر روپ ڈالتے رہیں گے. ہاں اس کام کے لیے تو ویسے میڈیا ہی بہت ہے, اخباریں پڑھ لیں گے, وہ ٹی وی دیکھ لیں گے, اسی سے پتہ چل جائے گا. تو بچوں کو آپ قریب کریں, بچپن سے آپ بچوں کو اپنے کلچر سے نہ کاٹیں. پھر ایک اور بہت بڑی رکاوٹ ہے, جائیں گے تو کریں گے کیا, رسک, منی میٹر. میں کہتی ہوں جس نے زیادہ جمع کیا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ہی ہوا ہے, زیادہ ہوتا ہوتا ہے. وہ مزدور جو صبح خالی بیٹھ جاتا ہے, وہ کام کر کے آتا ہے, اس کو یقین ہے کہ رات کو مزدوری ملے گی, بچوں کا کھانا لے آؤں گا, وہ سکھ چین کی نیند سو رہا ہے. اور جن کے ناموں پہ پراپرٹیز اور جن کے ناموں پہ زیادہ بینک بیلنس ہے نا, ان کو زیادہ خوف ہے کہ کریں گے کیا. تو اس کا علاج کیا ہے کہ اس عقیدے کو یاد رکھیے کہ ہو الرزاق المتین, اللہ رازق, اس پر ایمان کی کمی جو ہوتی ہے نا وہ جاتی. رسک مقرر ہے, جہاں رہیں گے آپ کو مل کے رہے گا. نہ اللہ تعالیٰ ڈالرز میں رسک دیتا ہے, نہ کرونز میں دیتا ہے, نہ پاؤنڈز میں دیتا ہے, رسک آپ کے نصیب کا وہ آئے گا. اس لیے اگر یہ سوچ کے رکھ کے انسان رہتا ہے نا, بس ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم یہاں آ گئے, تبھی تو اتنی آسودگی ہے, بظاہر یہی لگتا ہے. پھر کہیں گے ہاں اپنے ملک میں جا کے کریں کیا, وہاں تو نوکریاں نہیں ملتی, وہاں کاروبار نہیں ہے, حالات خراب ہے, یہ دور کی باتیں ہیں. میں نے اس چیز کو پچھلے سالوں میں, دو چار سال پہلے جب میں نے اس چیز کو تھوڑا کلوزلی دیکھا, تو میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ کیا کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو لوگ سیٹل ڈاؤن ہیں وہ ہم باہر والوں سے زیادہ مال کما رہے ہیں. ہم تھوڑا سا پیسہ یہاں جمع ہو دیں ہم کہتے ہیں بہت پیسہ ہو گیا. میں نے یہ جملہ کسی کو بولا, میں نے کہا جب ہم اپنے ملکوں میں ہوتے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, لیکن جب ہم یہاں آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے تو بہت تھوڑے ہیں. ہم اتنے تھوڑے پہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی چند ہزار بھی جمع ہو گئے بہت ہے, آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی تو لاکھوں کی, آپ کروڑوں کی باتیں ہیں. ایک ڈیل میں یہ اتنا اتنا بچ رہا ہے تو یہ ہمارا چار پیسے کیا ہوں گے. یعنی مثال ہے کچھ لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا, تو وہ جو چار پیسے لے جائیں گے وہ لوگ کہیں گے اس سے کیا آتا ہے, یہاں تو ایک دکان نہیں کرنے کی کھلتی. تو اصل بات یہ کہ آنکھیں نہیں بھری ہوئی. جب بندے کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میں نے اللہ کے لیے یہ چھوڑنا ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آسانی کرے گا. پھر باقی بات سو باتوں کی ایک بات کہ جو اللہ کے لیے چھوڑے گا اللہ اس کو اس کا اچھا دے گا. وقتی مشکل آتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ہجرت جو ہوتی ہے نا یہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. جس طرح جسم کی ہجرت ہے اس طرح ذہنوں کی ہجرت ہے, برائیوں سے ہجرت ہوتی ہے. اس سے اپنے آپ کو الگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ باقی کام بھی آسان کرے گا. ناجائز کمائی ہے, غلط کام ہے, کیا آپ کو نیند آتی ہے؟ کیا آپ کھا کے وہ کام وہ چیزیں استعمال کر کے سو سکتے ہیں؟ اگر آج ہی کی رات ملک الموت آ گیا, یہ ساری کنورسیشن ہے, کیا کریں گے, کون کیسے کہے گا. اور جب انسان لائف سٹائل سے ہجرت کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں, تو پھر اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. جتنا ایمان ہوگا, جتنی علم کی قوت ہوگی, اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی آسان ہو جائے گی. پھر یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ ہجرت جو ہوتی ہے نا یہ گریجولی ہوتی ہے, پہلے ذہن ہجرت کرتا ہے پھر جسم ہجرت کرتا ہے. آپ اپنے ماحول میں خود کو اگر مس فٹ فیل کرتے ہیں نا, ایک وقت آئے گا کہ آپ اس برائی سے نکل جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں مجھے نہیں یہاں رہنا, پھر آپ آہستہ آہستہ کوششیں کریں گے. لیکن جب آپ نے ذہن سے کہا کیا حرج ہے, سب تو ٹھیک ہے, سب ایسے ہی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو وہ درست نہیں. اور تھوڑا سا لائف سٹائل ہی بدلے گا نا. بعض لوگ اچھے لائف سٹائل بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں. کیا ہوا اگر اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا کم کریں؟ نئی برانڈ نیم کے کپڑے پہنیں گے بچے, گھر کے سلے ہوئے پہن لیں گے, آپ کے بچے تو رہیں گے, ان کی آنکھوں میں وہ رنگ تو آپ کو دکھے گا جس سے آپ کو ان سے بیگانگی نہ محسوس ہو, اور اگر یہ نہیں تو کوئی جہاں مرضی جائے. جی آپ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جب آتے ہیں یہاں تو شروع میں تو ہر چیز بری لگتی ہے, پھر آہستہ سے اسی رنگ میں رنگنے لگتے ہیں اور وہ برائی نہیں لگتی, اور خاص طور پہ بھی بچوں کے لیے گناہ کے مواقع زیادہ ہے, تو کیا کریں؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے لیکن یہاں دین تو لا سکتے ہیں. اور آپ نے جب یہ بات کی نا اس میں سے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ یا تو دین چھوٹنے لگتا ہے یا بچے چھوٹنے لگتے ہیں, یا دین ہاتھ سے جانے لگتا ہے یا بچے ہاتھوں سے جانے لگتے ہیں. جنہوں نے دین کو پکڑا ہوا ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان تک رکھتا ہے, ورنہ یقین کریں کہ یہ تو مادر پدر آزاد معاشرے ہیں جہاں ہم جی رہے ہیں. کچھ کوششیں شروع کریں. یہ آپ لوگوں کا جو قرآن کی طرف آنا, یہاں بیٹھنا کسی جگہ, یہ اسی سلسلے کی ایک پہلا سٹیپ ہے. جو ہماری پچھلی جنریشن میں ظلم ہوا نا وہ یہی ہوا, جو پیرنٹس آئے آتے ہی جاب شروع ہو گئی, بچوں کو ڈال دیا بیبی سیٹرز کے پاس, ماں بھی کام کر رہی باپ بھی کام کر رہے. خود ماں اقرار کرتی ہیں کہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا, رات آٹھ دس گیارہ بجے تک کام کرتے تھے, بچے بگڑ گئے. بچوں کو کچھ تو چاہیے نا, یہ تو معصوم بچے ہیں. جب آپ ان کی بیبی سیٹنگ ایسی چیزوں میں کر دیں گے جس میں ہر گناہ کی سہولت ہے, ایک بٹن دبائیں آپ بے حیائی کو جتنا مرضی دیکھ لیں, اب وہ بچے کہاں سے آئیں گے؟ اس چیز نے آج کی جنریشنز کو نقصان دیا. اس وقت کے جو 30s 40s 50s کے جو مرد عورتیں, مرد خاص طور پہ جو اکیلے وہاں سے باہر آئے اور ادھر آ کے رہے, کوئی پوچھنے والے ہی نہیں تھا, تعلیم تھی نہیں, پاکستان سے کون سا سیکھ کے آئے تھے؟ وہاں بھی تو شروع سے نورانی قاعدے پہ زور تھا نا, یا زبردستی کی نمازیں تھیں. تو اصل بات یہ کہ آپ لوگ ابھی سے اس چیز کو سوچیں. آپ مائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی طرف پہلے سے بھی تھے اب اور بھی لا رہے, پہلے اپنے دل میں اس چیز کا احساس پیدا کریں, دعا کریں یہی دین اپنے گھروں میں لے جائیں, اپنے بچوں تک دین لائیں. بچوں کے دین کے رستے میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً گیو اپ کر دیتے ہیں, اور دنیا ان کے لیے کرنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے کالے رنگ کو سفید میں بدلیں تو بیچ میں گرے کا شیڈ ضرور آتا ہے. یہ جو گرے کا شیڈ ہے نا, یہ اس وقت آپ کا اس دین کی طرف چلنا ہے. پہلے ایکسپٹ کریں کہ سیاہی تھی, اب سفیدی لانی ہے. گریجولی آہستہ آہستہ کریں, اندر باہر رکھیں, اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں نے اس چیز کو تبدیل کرنا ہے. اپنا ماحول چینج کریں, اور یقین کریں یہ معصوم بچے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں. ہم نے ان کو بگاڑا, ہم نے ان کی گردنوں کو اکڑایا, ہم نے ان کو شروع سے خدا بنا دیا, پوچھ پوچھ کے ان کے کھانے پکائے, ان کے کپڑے رکھے, ان کو ہر چیز پوچھی, وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی جو بندہ کوشش شروع کر دے گا اللہ تعالی اس کے لیے آسانیاں کر دے گا, اور جو جتنی اچھی نیت سے کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے اتنا آسان کر دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو آپ اور ہم باہر چونکہ بیٹھے ہیں, تو اس موضوع پہ ذرا میں نے جان کے بات کی کہ آپ کے ذہنوں کے سوالوں کا جواب ملے. اپنے ملکوں میں جب لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں, اپنے بیگانے لگتے ہیں, شوہر کو لگتا ہے وہ رہی نہیں جو پہلے تھی, گھر والے کہتے ہیں اس بہو کو کیا ہوا, ہم یہ تو نہیں لائے تھے. ایک وقت آتا ہے بیچ میں فیز کہ آپ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا کہ مراغ امن کثیرا, تو ایک انگلش کی تفسیر ہے, محمد اسد ہیں وہ, پہلے جیو تھے پھر مسلم ہوئے, تو انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے اپنے تجربات اس میں لکھے, کیونکہ جو جب تک کسی مرحلے سے خود نہیں گزرا ہوتا نا وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہ ہم مسلمان جو اپنے گھروں میں بیٹھے دین کی باتیں کرتے ہیں, ہم اس دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں, کوئی کفر سے اسلام پہ آئے. اسی طرح آج کے دور میں شعوری اسلام کی طرف جب ہم آتے ہیں, اور ہمارے تو خاندان کچھ اور ہی ہیں, ان کی تو ترجیحات ہی اور ہیں, ان کے تو غم, ان کے تو جینے مرنے, درزی ڈرائیورز, اور ان کو تو ہر وقت صرف زیورات کا فکر ہے نا, انہوں نے تو یہ غم نہیں پالے ہوئے جو آپ نے ادھر دور بیٹھ کے پال لیے. تو ایسے لوگوں میں سے جب کوئی بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا تو بظاہر اس کو لگتا ہے کہ میں دوسروں سے ہلکا ہو گیا, گر گیا, اجنبیت دکھے گی آپ کو, اب ایسے لگے گا کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا, دل ٹوٹتا ہے. لیکن ٹوٹنے دیجئے, جب دل ٹوٹتا ہے نا پھر ہی وہاں سے دنیا کی محبت نکلتی ہے, اور وہ لوگ جن کو ہم نے خدا کے درجے پہ رکھا ہوتا ہے وہ پھر ناراض ہوتے ہیں. کل تک تو آپ سب کچھ ان کے لیے کر رہے تھے, آج آپ دوسری طرف چلے گئے. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تھامتا ہے, کہ پھر واقعی اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پکڑ لیتا ہے کہ جس بندے کو کسی اور بندے کو وہ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتا, اور جس نے خود ہجرت نہیں کی وہ اس آیت کی خوبصورتی کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ایک وہ بندہ جو شروع سے دین کے ماحول میں بیٹھا ہے, اس کو کیا پتا کہ گناہ کی لذت کیا ہوتی ہے. جب بندہ اپنی زندگی میں خود تبدیلیاں لاتا ہے تو پھر اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے لیے بہترین راستے منتخب کرنے کی توفیق دے. آخری جملہ آپ سب کے لیے بول دیتی ہوں کہ جگہ بدلنے سے پہلے اپنے ماحول کو بدلیں. اگر آپ کو دین کہیں مل جاتا ہے تو اس کو لے لیں. آپ قریب کا دین نہیں لیتے نا, آپ دور کا بھی نہیں لیں گے. مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ کو چانسز ملے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہمیں کسی ایسی جگہ پہ بھی دین کی دولت مل جاتی ہے تو کیا پھر بھی سارے لے لیتے ہیں؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سعودی عرب بھی موو ہو جائیں گے تو لے لیں گے؟ ابو جہل تو حرم کے سائے میں بیٹھا ہوتا تھا, عبداللہ بن ابی تو اللہ کے نبی کی محفلوں میں بیٹھتا تھا. جو لوگ موو ہوتے ہیں نا, وہ جا کے وہاں اتنے کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں, پھر جھٹ پٹ فیصلہ ہوتا نہیں ہم سیٹ نہیں ہو سکتے, دو تین ماہ میں واپس پلٹتے ہیں. کتنے لوگ جاتے ہیں اور دو تین ماہ میں آتے ہیں؟ کیونکہ ذہنی طور پہ تیاری نہیں تھی ان مشکلوں کے لیے, پہلے سے تیار نہ خود تھے نہ بچوں کو کیا. تو آپ اس جہاد میں حصہ لیں کہ اگر یہاں جہاں بھی, یعنی اب یہ تو ہم اپنی یہاں بات کر رہے ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہی اب سب کو اس کلاس میں لے آئے, لیکن آپ کا میرا جہاد کیا کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلا دیا جائے کہ اللہ کے بندو ہوش کرو, عقل کرو, اللہ نے تمہارے لیے اگر کوئی راستہ بنا دیا دین سیکھنے کا تو اس کو اویل کر لو. جب بندہ آپ اس کو کریں گے, مجھے نہیں پتا کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد کسی سعودی عرب کی یونیورسٹی تک لے جائے گا, اور اللہ کرے آپ جائیں, پہلا قدم تو پورا کریں. اور آپ کہیں نہیں میں نے تو ارادہ کیا اپنے بچوں کو ام القرا میں داخل کرانا ہے, آپ کو تو ام القرا والے بھی نہیں لیں گے جب تک بچوں کا پہلے ٹیسٹ نہیں لیں گے. قریب کے موقع کو تو ہم اویل نہیں کرتے. تو جو بندہ اپنے ماحول کو خود بدلنا شروع ہو جاتا ہے, آپ اپنے بچوں کو بدلنا چاہتی ہیں نا تو خود کو بدلیں. بس آپ اپنے شوہر کو بدلنا چاہتی ہیں تو خود کو بدلیں, آپ اپنی فیملی کو بدلنا چاہتی ہیں تو خود کو بدلیں. گویا کہ آپ اپنی ذات پہ فوکس, اگر آپ کو یقین ہے نا کہ جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ اچھی ہے, تو اس میں اور جم جائیں. اسی سے انشاءاللہ دوسرے بھی کریں آئیں گے آپ کی طرف. وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں وہ ایک کھونٹی ہوتی ہے تو پھر وہ باندھ ہی لیتی ہے نا دوسروں کو. اگر ہم ہی ڈھیلے ڈھالے ہیں ہر وقت, ہم ہی روز سوچتے آتے ہوئے کہ میرا خیال ہے اب بہت ہو گئی, چھوڑ دیتے ہیں کورس. سمر آ گیا, بڑی مشکل ہے, نہیں ہوگا. آگے رمضان آنے ہیں, بڑی مشکل ہے. آگے جاب کی آفر ہے آنی نہیں, اور سردیوں میں برف ہوگی تو گھر بیٹھے. گرمی میں گرمی بڑی, سردی میں سردی بڑی. اب پیسوں کا غم ہے, اب پیسے نہیں ہیں تو ڈپریشن ہے, تو پھر ہم بیٹھے رہیں گے. کام لے کے کر کے رہنا ہے انشاءاللہ. آج یہ بھی یاد رکھیے, آپ کو ذرا ہوپ دلا دوں, کسی کا بڑا اچھا مجھے جملہ لگتا ہے. انہوں نے قرب قیامت کی علامتیں ہیں نا, اس میں ایک علامت ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. یہ تو سب کو پتہ ہی نا علامت کبرا میں سے, کہ سورج مشرق کی وجہ مغرب سے نکلے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اصلی سورج تو مغرب سے نکلے گا, لیکن انشاءاللہ اسلام جو آج اپنے ڈاؤن فال میں دکھ رہا ہے نا, تو اب اس کے عروج کا سورج بھی اب ویسے ہی نکلے گا. اب اپنے ملکوں کے لوگوں کو تو ماشاءاللہ بہت کام ہے لڑنے جھگڑنے سے. مولوی وہ خوب مسجدیں بنائیں, خود تفرقے کریں, لڑیں, اور آخر اللہ رحم کرے سب نے آپس میں ختم ہو جانا ہے. آج جس طریقے سے یقین کریں, میں نے اس چیز کو بہت جگہ دیکھا ہے. یہ باتیں لمبی ہوتی ہیں تو پھر دل نہیں چاہتا نا کہ آگے, مطلب بات وقت زیادہ ہو جاتا ہے. اتنی مخلصانہ کوشش ہے, میں آپ کو اپنے پورے شعور سے کہوں کہ میں نے اپنے پچھلے 10-12 سال میں جو اپنی سوچوں میں وسعت پائی, جو میں نے دین کا اصل رنگ دیکھا, اللہ کی رحمت سے شروع سے تعلق ہے دین سے. پاکستان امریکہ آنے سے پہلے تقریباً 12-14 سال پہلے سے میرا یہ درس و تدریس کے ساتھ تعلق تھا. لیکن میں آپ کو خود کہہ سکتی ہوں کہ میں نے وہاں جا کے جو سیکھا, کورسز بھی کیے, سیکھے بھی, ایسے ایسے اسکالر سے بھی اللہ نے ملنے کا موقع دیا جو اس وقت پورے گلوب پہ آپ کو دکھیں گے, میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ جو اس غیر متصبانہ رنگ میں دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں نا, یہ کام آئے گا. اور آپ اگر آج سے 10-12-15 سال پیچھے مجھے لے جائیں, تو میری بھی شاید نظر میں دین کے اوپر درس دینا ہے تو ایک دن پردے پہ درس دینا ہوتا تھا, ایک دن ٹی وی کی برائیوں پہ درس دینا ہوتا تھا, ایک دن لوگوں کے کہنے پہ نماز پہ درس دینا ہوتا تھا. ہمارے یہاں دین صرف یہ 5-6 ٹاپکس میں سما گیا, جہاں آپ جائیں گے. اور بہت ہے تو ماشاء اللہ تفرقے بازی, لیکن وسعت جو آتی ہے اس وقت دیکھیں, اتنے ڈفرینٹ کلچر کے لوگ. میں جب کسی مسجد میں نماز پڑھتی تھی اور نماز پڑھانے والے کنورٹ ہوتے تھے, اسپیشلی جو افریقی بردر سسٹرز ہوتے ہیں نا, تو ان کا ایکسنٹ کبھی نہیں بدلتا. جیسے ہم قل ہو اللہ احد کہہ رہے ہیں تو وہ ایک خاص ایکسنٹ سے کہیں گے, تو کبھی کبھی مجھے رونا آ جاتا تھا ان کی قرأت سنتے ہوئے کہ اللہ تو نے سچ کہا کہ یہ جو 7 کی راتوں پہ قرآن نازل ہوا ہے, اس کی آج مجھے وجہ سمجھ آتی ہے کہ اتنے اتنے لوگوں نے دین پہ آنا ہے. ایک اتنی شستہ انگلش بول رہا ہے اور ایک اتنی اٹک اٹک کے عربی بول رہا ہے, ایک بڑی اچھی بول رہا ہے, کہیں عرب لوگ ہیں تو ان کی باتیں دیکھیں. تو یہ چیز کب آتی ہے؟ جب بندے کو دنیا کے اندر گھومنا پڑتا ہے, وہ ملتا ہے, دیکھتا ہے. ہم لوگوں نے دین کو ایک خاص شیلٹر میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں, بس اللہ سے دعا کریں, اور آپ کتنا سیکھیں گے جتنا آپ چاہیں گے. اور میں بڑے شوق سے کہتی ہوں کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں, خدا نخواستہ کل آپ رک گئے, کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا, وہ آپ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا شوہر منع کر دے, ہو سکتا ہے آپ کے بچے منع کریں, ہو سکتا ہے آپ کو جاب مل جائے, ہو سکتا کچھ بھی ہوگا, ظاہری سبب بہت ہوں گے, لیکن آپ لکھ لیں کہ اس کی وجہ آپ ہے. اللہ دل کے کھوٹ کے ساتھ اس چیز پہ آنے نہیں دیتا, وہ آپ کے اندر, اللہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ ادھر آئیں. کبھی کسی دن آپ کو چھٹی کرنی پڑے نا, آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ تھا. نہیں سوچیں, ڈاکٹر نے آج ہی کیوں دیا, یہ کیوں نہیں جمعے کا دیتا؟ اس کا مطلب کہ اللہ نہیں چاہتا تھا میری آج کی تفسیر ہو. میں نہیں چاہتی تھی, میں اچھا آج تو مجبوری تھی, کل تو میں سوتی رہ گئی, میں نے جان کے چھوڑ دی. ایک دن ہم چھوڑتے ہیں نا اللہ کی چیز, اگلے دن اللہ تعالیٰ چھڑوا دیتا ہے. اللہ اکبر. چلیے آگے دیکھ, یہاں تک ایک دفعہ تلاوت سنا دیں.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
جی آگے دیکھتے ہیں آیت 101 سے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم کچھ کم کر دو نماز میں سے. اور اِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم کو فتنے میں ڈال دیں گے کافر. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. اس آیت اور اس سے اگلی آیتیں, آیت نمبر 104 تک, ان کے اندر صلاۃ القصر اور صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے. ٹاپک میں نے آپ کو بول دیا, آپ لکھا کریں, کوئکلی تو لکھ سکیں تو لکھ لیا کریں. پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط, پیچھے بات ہوئی جہاد کی اور ہجرت کی, اور جب بھی جہاد اور ہجرت ہوتا ہے تو سفر ضرور کرنا پڑتا ہے عموماً. تو اب یہاں سفر کی کچھ تفصیلات ہیں. اور عموماً ہجرت کے راستے خوف کے راستے ہوتے ہیں, مشکلات کے راستے ہوتے ہیں, تو اسی لیے یہاں صلاۃ الخوف کا بھی تذکرہ ہوگا. اور یہ آیتیں ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھیں کہ جب مسلمان کسی جنگ میں تھے, اس کے بعد پھر مسلمان ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی, تو جب نماز پڑھ چکے تو کافروں نے کہا کہہ رہے تم نے تو ایک بہت اچھا موقع گزار دیا کہ یہ سارے اکٹھے جماعت پڑھ رہے تھے کہ صحابہ یہ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام کی عادت تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی بہت پسند تھی. جہاد کے میدان میں بھی با جماعت نماز کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. تو انہوں نے سب نے جماعت سے نماز پڑھی. کافروں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ارے اتنا اچھا موقع نکل گیا, یہ کیا بھی کہ یہ سب نماز میں تھے آپ پیچھے سے حملہ کر دیتے مار دیتے. اب اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو تو نہیں پتا چلا لیکن اللہ کو پتا چل گیا. تو انہوں نے کافروں نے پلاننگ کی کہ کوئی بات نہیں, کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے کہ جو ان مسلمانوں کو اپنی اولادوں سے بھی پیاری ہے, گھر مال بچوں سے بھی پیاری ہے. تیاری کر لی انہوں نے کہ عصر کی نماز میں اکٹھے حملہ کریں گے اور ان سب کو مار دیں گے. لیکن عصر سے پہلے یہ ساری کی ساری آیات نازل ہو گئیں. اس میں آگے آپ پڑھیں گے صلاۃ الخوف کا طریقہ. تو پہلی بات وہ اذا ضربتم فی الارض, اور جب تم زمین میں چلو, مراد کیا ہے ضربہ سے یہاں چلنا, مطلب واکنگ یا معنوں میں چلنے پھرنے کا معنی ہے. فلیس علیکم جناحن, تو تم پر کوئی گناہ نہیں, کس معاملے میں, ان تقصروا من الصلاۃ, کے نماز کو قصر کر لیا کرو. یہاں سے صلاۃ القصر کی بات ہوئی. عام طور پہ جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو وہ معمول کی زندگی بسر کرتا ہے, وقت بھی بہت ہوتا ہے, حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن سفر میں پہلی بات ہے کہ مسلمان کا سفر ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے, چاہے وہ جہاد کا سفر ہے یا حج کا سفر ہے یا معیشت اور معاشرت کا کوئی سفر ہے. اب جب سفر میں بندہ کسی ضرورت کے لیے گیا ہوتا ہے تو اس وقت پھر اگر بہت زیادہ نمازیں ہی پڑھاتے رہا جائے یا ہر وقت انسان تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز کی طرف جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سفر کا وقت لمبا ہو جائے گا اور پسندیدہ نہیں ہے. بلا وجہ سفر میں رہنا پسندیدہ نہیں, حدیث میں اس کو عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا. تو کام ہوا واپس آ جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بے مقصد نہیں پھرنا پسند کرتے تھے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کی رعایت کرتے ہوئے بتا دیا کہ اب کبھی سفر میں اگر جایا کرو تو قصر کر لیا کرو. قصر کہتے ہیں چھوٹا کرنے کو, لمبا سے چھوٹا یعنی طویل کے اپوزٹ آپ سمجھ لیں کہ سفر میں نماز کو چھوٹا کر لیا کرو. کیسے سفر میں نماز چھوٹی ہوگی, فجر کی دو فرض ہی رہیں گے, لیکن فجر کی جو دو سنتیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر میں بھی پڑھتے تھے. یہ واحد سنتیں ہیں جو سفر میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو پھر اللہ کرے کہ حضر میں بھی یعنی عام حالات میں بھی ہم اس کو نہ چھوڑیں. پھر تکسرو کا لفظ ظہر کی نماز کے لیے کیسے ہے, 12 رکعتوں کی بجائے صرف 2 فرض, یعنی 4 کے فرض 2 رہ جائیں گے. عصر 4 فرض کی جگہ 2 فرض, مغرب 3 فرض, وہ 3 ہی رہیں گے. 3 کیوں ہے, 2 اصل میں فرض ہوتے ہیں اور یہ جو تیسرا فرض ہے نا یہ ہمارے دن کی نمازوں کو وتر بناتا ہے, آڈ بناتا ہے, اور اللہ کو آڈ نمبر بڑا اچھا لگتا ہے. دن بھر کی عبادات جو ہیں وہ مغرب کی نماز میں آڈ ہو جاتی ہیں, اسی طرح عشاء کی نماز جو رات میں اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں تو وہ اس کو آڈ کر دیتی ہیں. تو لہٰذا سفر میں بھی مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 ہی رکعت پڑھی جائے گی, سنتیں نہیں ہوں گی, اور اس کے بعد عشاء کی نماز 2 فرض, اور اس کے بعد 1 یا 3 جو بھی آپ وتر پڑھتے ہیں یہ ہے صلاۃ القصر. اس کے لیے یعنی انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہاں تو یہ بات ہے کہ ان خفتم یفتینکم الذین کفروا, کہ یہ رخصت تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت دی گئی تھی جبکہ خوف وقت ہو, کیونکہ خوف کا وقت ہو جب مسلمان مکہ مدینہ کے بٹوین سفر کرتے تھے تو خوف ہوتا تھا کہیں نہ کہیں دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے گا, کچھ ہوگا. تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اب تو ایسا نہیں ہے, اب تو بہت سکون ہے, ہم اطمینان سے سفر کرتے ہیں, مکہ فتح ہو چکا ہے, تو کیا اب بھی قصر پڑے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قصر اللہ کا تحفہ ہے, اس کو قبول کرو. لہذا اب قیامت تک کے لیے قصر کی نماز کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ اس کو پڑھا جائے گا. سفر کی مشقت یا آسانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ کے آپ جہازوں میں جاتے ہیں, بہت کچھ ہے, سہولت ہے, نہیں, یہ اللہ کا تحفہ ہے, اس کو قبول کر لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی کہ اللہ کے نبی اب تو امن ہے اور پھر ہم قصر کیوں کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. پھر اگلی بات یہ کہ کب کریں, کچھ فقہی باتیں, ویسے تو اس کو ہم انشاءاللہ تفہیم السنہ سیریز میں پڑھیں گے کہیں نہ کہیں, لیکن یہاں صرف ہلکی سی بات کر دیتی ہوں کہ کہاں سفر ہے, کتنے علاقے میں کیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. کچھ نے کہا کہ 19 دن تک بھی آپ سفر میں ہیں, گھر سے نکلے ہیں نیت سے کہ 19 دن بعد واپس آئیں گے یا اس سے زائد, تو پھر آپ قصر کریں گے، یعنی 19 دن کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، لیکن اس میں جو سب کا اتفاق جس چیز پہ وہ 3 دن ہے، یعنی جب آپ 4 دن کی ارادے سے نکلیں گے، آج آپ اپنے شہر سے نکلے کسی ایسی جگہ گئے جہاں ٹک کے 4 ہی دن رہیں گے، تو وہاں پہ پھر آپ 4 یا اس سے زائد دنوں پہ قصر نہیں کریں گے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ واپس آ رہے ہیں یا تیسرے دن واپس آ رہے ہیں تو قصر ہوگی۔ ہاں جہاں آپ گئے مسلسل ٹریولنگ میں ہی ہیں، 3 دن پورے سفر ہی سفر تھا، یہاں سے نکلے ادھر، جیسے لوگ بائی روڈ ڈرائیو کرتے ہیں، تو چاہے آپ 6 مہینے تک ٹریول کرتے رہے وہ آپ کا سفر ہے۔ کسی جگہ ٹکنا، یعنی آپ یہاں سے پاکستان گئے ہیں، آپ آج گئے اور آپ نے 4 دن بعد کی ٹکٹ لے لی، انشاءاللہ آپ قصر کریں گے۔ آپ یہاں سے گئے، آپ نے 8 دن یعنی ایک ویک کے بعد واپس آنا ہے، اب آپ یہاں سے لاہور اترے، لاہور سے آپ کہاں جاتے ہیں آپ سارے، گجرات، جی آپ وہاں سے گجرات گئے، گجرات سے کھاریاں گئے، جہاں گئے پھر اگلے دن کام تھا تو پھر واپس لاہور آ گئے، وہاں سے نکلے تو ملتان کا کام یاد آ گیا، ابھی 8 دن آپ مسلسل گھومتے ہی رہے تو انشاءاللہ 8 دن کی قصر ہوگی۔ ہاں جب آپ ٹک کے گجرات میں 3 یا اس سے زائد دن رہ گئے تو پھر وہاں قصر نہیں ہوگی۔ پھر اگلی بات ہے کہ قصر کا میکے سسرال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے فیبریکیٹڈ مسائل میں یہ بھی ہے کہ جہاں میکہ ہو تو وہ نہیں ہوتا، پھر قصر کا آپ کی پراپرٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس جگہ جائیداد ہوتی ہے وہاں سفر نہیں ہوتا، دل میں جو چیزیں اٹکی ہوتی ہیں نا وہ زبان پہ آ جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی کہاں تک سفر ہے، یعنی کتنا دور نکلے، جب آپ کو فیلنگ آئے کہ آپ سفر کی حالت میں۔ بعض شہر اتنے بڑے ہیں، جیسے اب میں اگر ہیوسٹن کی بات کروں تو ہم ہیوسٹن کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں تو اسٹل ہیوسٹن ہی ہوتا ہے، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بھی دور ہو چکے ہوتے ہیں ہم اپنے گھر سے، یعنی ساؤتھ سے نکل کے آپ نارتھ جاتے ہیں تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ بھی نہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ نارتھ میں گئے تو قصر پڑیں گے؟ نہیں پڑیں گے، آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شہر میں ہیں۔ لیکن آپ ہیوسٹن سے باہر نکلتے ہیں دوسرے شہر کی طرف، چاہے آپ اگر، یعنی میں نے جو آپ کو بتایا ساؤتھ سے ہم نارتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہم ہیوسٹن میں ہی ہیں، اور اتنے ہی 1.5 گھنٹے اگر ہم نیچے ویسٹ کی طرف جائیں تو ہم آسٹن پہنچ جاتے ہیں جو ایک الگ شہر ہے۔ جو ہی آپ ہیوسٹن کی باؤنڈری سے نکلے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ شہر سے باہر ہیں تو قصر ہے۔ ایک بہت یاد رکھنے کے لیے ہلکی سی ایک اور پہچان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے شہر کے بعد کچھ ویرانہ آ جائے، خالی جگہ آ جائے، فیل تبھی ہوتا ہے نا جب ہم اپنے شہر سے دور ہو گئے ہیں، بالکل ایسے جیسے کھیت آ گئے ہیں، ویرانی ہے، کوئی رہتا نہیں، کچھ نہیں، تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اب آپ کا شہر ختم ہوا ہے۔ باقی رہ گئی صرف ناموں کی بات ہے، تو آپ کو شاید جہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہیوسٹن میں ہمارے پاس زپ کوڈ ایک ہی ہوتا ہے، ٹیکسس ہے، آپ اس کے اندر اینڈ پہ زپ کوڈ ہے، اب آپ ہیوسٹن کہلائیں گے، آپ شوگر لینڈ کا علاقہ ہوگا، اسٹیفرڈ ہوگا، اور یہ کیسے ہیں، جیسے آپ اس گلی سے نکلے تو دوسری گلی میں جائیں تو اس کا فزیکل ایڈریس اسٹیفرڈ بن چکا ہے، ادھر نکلتے ہیں تو شوگر لینڈ بن چکا ہے، ادھر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو ہائی وے 6 کا نام دیتے ہیں، تو کیا اس پہ پھر قصر پڑیں گے؟ نہیں، ناموں سے تعلق نہیں۔ اسی طرح امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے میری لینڈ، اب اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، جیسے میری لینڈ ہے، پھر اس کے اندر واشنگٹن ڈی سی آتا ہے، بالکل ایسے آدھے آدھے گھنٹے کی ہے، تو وہ بس ایسے ہی ہے جیسے کالونیاں بن چکی ہوتی ہیں، علاقے ہیں، محلے ہوتے تھے پہلے دور میں۔ تو ان ساری صورتوں میں بس ایک اصول یاد رکھ رہے ہیں کہ جب سفر کی کیفیت شروع ہو جائے، پھر اس میں اور بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی کاروبار کے لیے جاتا ہے، ایک گھر ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، بس جہاں جا کے آپ کو سفر کا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں آپ کے 2 گھر ہیں، ایک یہاں رہتا ہے اور ایک آپ کا یہاں سے باہر دوسرے شہر میں، جاب کے سلسلے میں کوئی کچھ دن یہاں ویکینڈ پہ آتا ہے، ویک ڈیز میں وہاں ہے، تو پھر وہ دونوں اس کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، تو قیام کو پھر اس میں لیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ اگلی آیت جو ہے نا، آیت یعنی ان الذین کفروا کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارے دشمن ہے، بظاہر اس آیت سے ایسے لگتا ہے کہ اس خوف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن خوف کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ٹاپک بدل رہا ہے، جی ان کا سوال ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں پھر پاکستان جاتے ہیں، وہاں بھی ہمارا گھر ہے، تو کیا وہاں پوری پڑیں گے؟ بس وہی چیز، جب یہاں سے آپ نکلے، نکلے کتنے دن کے لیے، اس کا تعلق نکلنے سے، وہاں آپ کا گھر ہے بھی اگر تو وہ آپ کا اپنا گھر ہے، لیکن آپ جاتے تو یہاں سے ایز اے مہمان کے لیے نا، جگہوں اور زمین سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 دن سے کم ہے، 3 دن کے اندر ہے تو قصر پڑیں گے، نہیں تو نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سفر میں جیسے نماز قصر کرنے کا کی رخصت ہے نا، اسی طرح اس کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی بھی رخصت ہے۔ جمع کیسے کرتے؟ ظہر کو عصر سے ملا لیں، یا عصر کے ساتھ ظہر کو ملا لیں، اسی طرح مغرب سے عشاء کو ملا لیں، یا عشاء سے مغرب کو بنا لیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں آپ لوگ پڑھیں گے، اور جو لوگ صرف تفسیر ہی سن رہے ہیں پھر وہ بعد میں اس سے سن سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ بھی آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں الحمدللہ, تو نماز کے مسائل میں اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں. مجھے تو یہ اس بات کو سننے سے جو فائدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ سفر میں جلدی سے کام ختم کرو اور واپس آ جاؤ. آج کے لوگ کہتے ہیں لو جی مہمان بن کے جاتے ہیں, کام بھی کچھ نہیں ہوتا, کام تو سارے گھر والے کو ہیں, پھر بھی ہم قصر پڑتے ہیں. اور گھر والا آج کے دور میں اتنا تکلف اور اہتمام کرتا ہے کہ اب تو اس کو قصر پڑنی چاہیے. تو پھر یہ آپ کی فرضی ہے. اب آپ ایک تو اپنے آپ کو بوجھل کر لیں, مہمانوں کو اب اتنا بوجھ سر پہ سوار کریں کہ نمازیں بھی نہ پڑھیں, تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیں, صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ پہلے سفر اور حضر دونوں میں دو دو ہی رکھتے تھے. یہ نماز آج جو اصل شکل میں نا یہ گریجولی آئی ہے, پہلے دو ہی میں تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے حضر کی نماز کو بڑھا دیا چار چار فرضوں میں, لیکن سفر کی نماز سیم وہی رکھی. یہ بھی ایک حکم ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر کی مسافت اتنی ہے جہاں سے بندہ ایک رات میں پیدل چل کے گھر نہ آ سکے. اب یہ دین کا حسن ہے. جن چیزوں پہ آج امت بھٹی ہوئی ہے نا, یہ اصل میں خوبصورتی تھی. کوئی کہتا ہے 19 دن, ٹھیک ہے بھائی, 3 دن, ٹھیک ہے بھائی, کوئی کہتا ہے 40 میل, کوئی کہتا ہے 18, اٹس اوکے اوکے, تم بھی ٹھیک, تم بھی ٹھیک, تم بھی ٹھیک. یعنی ان چیزوں پہ بہت زیادہ بندے کو بہت زیادہ نہیں لینا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ ایک عورت محرم کے بغیر ایک رات نہ سفر کرنے والی جو روایت ہے اس کو اس پہ دلیل لاتے ہیں کہ چونکہ ایک رات باہر نہیں عورت رہ سکتی, یعنی شہر میں آپ رہ رہے ہیں, اب محرم کس کا ہر وقت ساتھ ہوگا؟ کوئی عورت ہے اکیلی ہے یا عورتوں میں چل سکتی ہے, لیکن ایسی جگہ یعنی شہر سے باہر ہے کہ جہاں مطلب آپ کو ایک رات بیچ میں آ جاتی ہے تو وہاں نہیں جا سکتی. تو بعض کہتے ہیں کہ اچھا پھر سفر وہی ہوگا کہ جہاں کم از کم ایک رات بیچ میں لگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ پھر تلاوت سن لیتے ہیں.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 سے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر نماز میں کھڑے ہو جائیں تو چاہیے کہ ایک جماعت ان کی کھڑی ہو آپ کے ساتھ اور لے لیں اپنے ہتھیار, اور جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جائیں تیرے پاس سے, اور آئے دوسری جماعت جس نے کہ نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ اور لے لیں اپنا بچاؤ اور ہتھیار. کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے تاکہ وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں, اور تم پر اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اگر تم کو تکلیف ہو بارش کی وجہ سے یا تم بیمار ہو, کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. یہ آیت جو ہے یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے. غزوہ غطفان ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنو غطفان کے ساتھ ایک جنگ تھی. اس موقع پہ مسلمانوں نے جب ظہر کی نماز ادا کی تو کفار نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ ہم نے ایک موقع ضائع کر دیا جس میں ہم ان مسلمانوں کے اوپر یک بارگی حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ کوئی بات نہیں, عصر کی نماز میں ہم ایسا کریں گے, کیونکہ یہ نماز تو وہ ہے جو ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیاری ہے. لیکن اس نماز سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی جس میں ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے کچھ مختلف طریقے بیان ہوئے. ایسی نماز کو شریعت میں صلاۃ الخوف کہتے ہیں. حالات اور مواقع کے اعتبار سے یہ مختلف طرح سے پڑھی جائے گی. جیسا موقع ہوگا ویسا ہی کیا جائے گا. اب اس میں جو ہم نے چیز دیکھی, اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط جو لگائی وہ اذا کنت فیہم, جب آپ ان کے اندر ہیں. اس بات سے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی اس کی کہ یہ حکم جس میں نماز کے میدان جنگ ہی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آگے ہیں کچھ پیچھے ہیں, کچھ پہلے آدھے لوگ پڑھ لیں گے وہ پھر پیچھے چلے جائیں گے پھر دوسرے آئیں گے, جو کہ بھی ہم نے ترجمے میں دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا, کیونکہ ہر صحابی اس بات کا حریص ہوتا تھا کہ نماز اللہ کے نبی کی امامت میں پڑھے. اور اس سے اللہ آپ کو صحابہ کرام کی وہ خوبی بھی دکھے گی کہ میدان جنگ تک پہنچ چکے ہیں, اس کے باوجود کوئی اور نیکی چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ نہیں کہا کہ اچھا جی اب میدان جنگ میں آئے ہوئے تو اب یہاں بھی آ کے ہم نمازیں پڑھیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کیا, بلکہ جماعت کی نماز کا شوق تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کا شوق ہوتا تھا. تو لہٰذا یہ صورت کب ہوگی؟ جب اللہ کے نبی موجود تھے. ہاں آج بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے جب کوئی ایسا شخص نماز پڑھا رہا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے نماز چھوڑنا ہی نہیں پسند کرتے. مثال دے دیتی ہوں صرف سمجھنے کے لیے کہ امام کعبہ آئے ہوئے ہیں, اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا ان کے پیچھے پڑھے, حالانکہ کوئی بھی انسان نماز پڑھائے ہماری نماز تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے عمل کے ساتھ ہوتی ہے یا ہماری اپنے طور طریقے اور نیت کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن صرف مثال کی بات ہے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھنا نہ چھوڑیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. مراد کیا ہے کہ آپ امام بن جائیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ صرف جہاد یا لڑائی جھگڑے کا دین نہیں یا صرف عبادات کا دین نہیں, بلکہ یہاں ایسے لگتا ہے کہ علم اور عمل ساتھ ساتھ, جہاد جو جنگ میں نکلنا عمل ہے اور نماز ایک عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ آپ ان کے لیے نماز کے لیے اقامت کہیں, کھڑے ہو جائیں. پھر کیا ہوگا؟ فلتکم طائفتم من ہمماک, بس چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. ولیاخذوا اسلحتہم, اور اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں. ابھی صورت میں ایک سچویشن جو اس آیت میں آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ پوری فوج دو حصوں میں بٹے گی. آدھے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اور نماز کے دوران بھی اپنا اسلحہ یا اپنے بچاؤ کا سامان جیسے زرہے ہو سکتی ہیں ان کے جسم پہ پہنی ہوئی, ہود ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے ان کو اپنا دفاع کرنا ہے, وہ لے کے رکھیں گے. اب کیا ہوگا؟ یہ ایک رکعت پڑھیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا, جب یہ سجدہ کر لیں. کون سا سجدے ہیں یہ؟ پہلی رکعت کے, پہلی رکعت پوری کر چکے. فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ, یہ پیچھے چلے جائیں گے. پیچھے کہاں چلے جائیں گے؟ سرحد پہ چلے جائیں گے, یہاں جنگ ہو رہی ہے. یعنی ایک رکعت پڑھ کے اب یہ جو گروہ ہے یہ پیچھے جائے گا. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى, کون سا؟ لَمْ يُصَلُّوا, پھر آئے گا وہ دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی. یہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ یہ میدان جنگ میں تھے یا لڑائی کے لیے تیار تھے, دشمن سے دفاع کر رہے تھے ملک کا یا سرحدوں کا. اب یہ آئیں گے. فل یصلوا معک, اور ان کو چاہیے کہ اب یہ نماز پڑھیں گے آپ کے ساتھ. کس صورت میں؟ ول یاخذوا حذرہم, اور چاہیے کہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان بھی. واسلحتہم, اور اپنے ہتھیار بھی لے لیں. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری رکعت ہوگی, لیکن مقتدین کی یہ پہلی رکعت ہوگی. آدھی فوج نے پہلی رکعت آپ کے ساتھ پڑھی, اب وہ ویٹ کر رہے ہیں پیچھے جا کے. دوسری فوج آئی, دوسری فوج نے آ کے دوسری رکعت میں اللہ کے نبی کو شامل ہوئے یہ لوگ, تو اللہ کے نبی کی یہ دوسری ہوئی لیکن ان کی پہلی ہوگی. یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ ود الذین کفروا, چاہتے ہیں یہ کافر. کون سے؟ جو اس وقت موجود تھے اور ہر دور کے لوگ. کیا اچھا, یہاں اوپر ایک لفظ رہ گیا, حضرہ ہوں و اسلحتہ ہوں, دو الگ چیزیں کیوں آئیں؟ حضر کہتے ہیں بچاؤ کو, مثال ہے ہود یا زرہ پہنی ہوئی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اور اسلحہ وہ ہوتا ہے جس سے حملہ کیا جاتا ہے, جس میں تلواریں بھی ہو سکتی ہیں اور نیزے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ اور ایسی چیزیں. اب کیا ہے کہ
کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے ہتھیاروں سے بے خبر ہو جاؤ. امتیاتکم میں اسباب ہے, کوئی سامان ضرورت کی وہاں چیزیں ہیں, کوئی قیمتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو کیا کریں یہ, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, تو یہ یک بارگی تم پر ایک حملہ کر دیں. وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ساری فوج اکٹھی اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت کے لیے کڑی ہو جائے تاکہ ہم سب کے اوپر اکٹھا حملہ کریں اور ان کو مار دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَّطَرٍ. اور اب وہاں وہ ایک سچویشن پوری ہوئی, اگر اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ رکھ لوں تو کچھ سرکمسٹانسز ہیں جب یہ ہوگا. پہلے تو آپ دیکھیے کہ اتنی تفصیل کیوں بتائی. قصر نماز کا قرآن پاک میں طریقہ نہیں لکھا ہوا, عام نماز تک کا طریقہ نہیں ہے, جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں ہے قرآن پاک میں, صلاۃ الحاجات یا اگر صلاۃ الشکر ہے, یہ کچھ اس کے لیے تذکرے ملتے ہیں اور احادیث میں ان کا اللہ کے نبی کا طریقہ بھی ملتا ہے. یہاں اتنی تفصیل کیوں بتائی گئی, اس کو پہلے دیکھ لیجئے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی. ورنہ بعض لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں آیتوں کو پڑھ کر کہ یہ کیا دین ہے, دشمن سر پہ آیا ہوا ہے اور آپ تم نمازیں پڑھ رہے ہو, نمازیں ہی پڑھتے رہو گے, نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہاری فلائٹ نکل گئی, یہ کون سی نمازیں ہیں. یعنی بعض لوگ خود نہیں پڑھتے نا اور دوسروں کی بھی پڑھنی دوبر کر دیتے ہیں. ذرا کسی کو دیکھے, چار لوگ مل کے کہیں سفر پہ نکلے, اس میں اگر اللہ کا ایک بندہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا ہے اور باقی چاہتے ہیں جی ہم نہیں پڑھتے یا سفر میں, خاموش رہے انسان, جو پڑھ رہا ہے اس کی قبولیت کی اور اپنی توفیق کی دعا کرے, لیکن لوگ مذاق شروع کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں اس کی تذکرہ اس لیے کہ پہلی بات ہے نماز با جماعت کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے, دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ مومن ہر وقت آن کال ہوتا ہے. اللہ کو یہی تو بتانا ہے کہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک. میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد ایک بندہ جب اس وقت بھی جماعت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ اللہ میں تو عام حالات تو کیا, میں جنگ میں بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ کون پڑھے گا, جو عام حالات میں سوتا رہے, جو دین نہ چھوڑ سکے, جو مہمانوں کو ناراض نہ کر سکے, جو کاروبار کو پیچھے نہ ڈال سکے, دکان نہ بند کر سکے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, خدا نہ خواستہ جنگ لگ جائے اور میدان جنگ میں جا کے نماز کا موقع آ جائے, کون پڑھے گا, اور جماعت سے کون پڑھے گا جو عام حالات میں پڑھے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان جماعت کی نماز کا اتنا عادی ہوتا ہے کہ اس کے کہتے ہیں نا زندگی میں آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, نفع ہو نقصان ہو, وہ جماعت نہیں چھوڑنا چاہتا. اس وجہ سے یہاں تذکرہ کیا گیا, اور اصل تو یہی سکھانا مقصود تھا کہ جب حالات مشکل ہوں پھر جمو. میں سوچتی ہوں یہ نمازیں تو ایک ہمارے لیے سمبل بن جاتی ہیں نا, زندگی کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں عام حالات میں کرنی بہت آسان لگتی ہیں, بڑی بڑی نیکیاں بھی عام حالات میں بڑی آسان لگتی ہیں, لیکن حالات بدلتے ہی تھوڑی سی اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی مشکل ہوتی ہیں. اس کی بہت بڑی دلیل آپ کا سمر ہے, آپ کے معصوم پیارے پیارے بچے گھروں میں ہوتے ہیں, نماز کے لیے آنا, کلاس کے لیے آنا, سبق یاد کرنا, ٹیسٹ کا دینا, یہ ہے اصل مسئلہ. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, آ گیا ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ نہیں ہے جو آپ یہاں آ کے پیپرز کی صورت میں دیتے ہیں, آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے مینج کرتے ہیں. آپ کی نیند, اگر ابھی تک نیند ہی نہیں پوری ہو رہی, میں سوچتی ہوں پانچ پارے پڑھ رہے ہیں اور اگر ابھی اللہ کا قرآن ہمیں اٹھا ہی نہیں رہا نماز سے پہلے, تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جسم میں دل ہے بھی کہ نہیں ہے. رات چھوٹی ہوگی, سب کی چھوٹی ہے. انسان دوسروں کو دیکھ کے کیوں طاقت نہیں پکڑتا. انسان جب تک ایڈورس حالات میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا, یاد رکھیے, وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتا. آپ نے کبھی کسی کو دوست بنانا ہو یا کوئی کام دینا ہو نا, تو آپ کیا معیار رکھتے ہیں کہ یہ مشکل میں میرے کام آیا تھا کہ نہیں, مجھے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تب یہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جب آپ کی دوست کے پاس وقت بہت ہے وہ تو آئے گی, وہ تو شاید آپ کو بھی بیزار کرے لیکن اس کا گھر میں دل نہیں رکھ رہا, وہ تو آ کے بیٹھے گی. اس کو تو نائٹ سپینڈ کرنی ہے آپ کے پاس اس لیے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے. اصل امتحان کیا ہے کہ کون آپ کی اس وقت مدد کرتا ہے یا آپ کی پکار پہ لبائی کہتا ہے جب آپ کو ضرورت ہے یا اس کو مشکل ہے. یہ مشکلات اگر زندگی میں آئیں تو خوشی بنایا کریں, ان میں نکل کے اللہ کے لیے آئیں. خوشی, غم, دکھ, سکھ, بیماری, صحت چلتی رہے گی, دل لٹکا رہے, دل لٹکا رہے. اللہ کے نبی پر موت کی غشی تھی, حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پہ پانی ڈالا جا رہا تھا اور جو ہی ہوش آتی تو آپ کہتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی. کنی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کونے کو جماعت کھڑی کریں, کھڑے ہوں صفے کھڑی کریں, اور ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتے, پھر کچھ دیر بے ہوش رہتے, پھر پانی ڈالا جاتا, پھر ہوش آتی تو کہتے نماز پڑھی, نماز نماز. آخری لفظ اللہ کے نبی کی زبان کے, والصلاۃ وما ملکت ایمانکم. مجھے ایسا لگتا ہے پورا ایک ایمان والے بندے کی زندگی کا پیکج اس کو دے دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرنا اور اپنے زیر نگین جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا, بچوں کا, بیوی کا, یعنی معاشی معاشرتی ذمہ داریوں کو نباتے رہنا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز دکھا رہا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے, اور بندہ مومن ہر حال میں اللہ کے آگے کال پہ ہوتا ہے. ڈاکٹرز لوگ جو ہیں آپ میں سے کوئی سننے والوں میں, وہ اس لفظ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر آن کال ہوتا ہے تو ہوتا کیا کہ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے, ہے گھر میں, فوراً نہیں ہے, ایمرجنسی نہیں, لیکن وہ ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس کا ایک کہ یہ اس وقت آن کال ہے. کیا کہ کسی وقت کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو آنا پڑے گا. کوئی ہاسپٹل میں مریض آ گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی کسی کا آپریشن ہے, آپ کو آنا پڑے گا. اور ایک خاص رینج ہوتی ہے, اس سے باہر لوگ نہیں جاتے. میری دوستوں میں کافی زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں, تو وہ خود بتاتی ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں فنکشنز یا دعوتیں ہوتی ہیں تو ان کے شوہر یا جو بھی ڈاکٹر ہیں وہ اس ہاسپٹل کی رینج سے 2-4 میل سے دور نہیں جا سکتے, کیونکہ چند منٹ وہ دیتے ہیں. اس کے اندر آپ نے ہاسپٹل پہنچنا ہے, بیٹھے ہیں تو ہاسپٹل میں بیٹھ کے انتظار کر لیں, نہیں ہے تو آپ گھر سے پہنچ جائیں, اتنی ضرورت ہے. پارٹیوں میں نہیں لوگ جاتے, گھر والے جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے نہیں جاتے. کیوں؟ کہ وہ اس رینج سے باہر ہے. دنیا میں ذمہ داری کا احساس, مال کے لیے, جاب کے لیے انسان اس طرح کر سکتا ہے, تو اللہ کو کیوں نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی آن کال ہوں. پھر اسی طرح یہاں تذکرہ اس لیے بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کی رغبت دلائی جائے. بندہ مومن نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا, کھلے دل کا نہیں ہوتا, کھلے ہاتھ کا نہیں ہوتا نیکیوں کے معاملے میں کہ ایک پکڑے اور ایک پھینک دے. کبھی بھی امیر نہیں ہوں گے. بس لوگ ایک نیکی کے جانے پہ غم آئے نا دل میں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, دوسری نیکی کر لیں گے, کل تک کر رہے تھے یہ نیکی, آج نہیں کر رہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ آپ کس شخص کو امیر کہیں گے, دولت کمائے اور پھینکتا جائے, کمائے اور ادھر پھینک دی, کمائے اور اس کو دے دی, کمائے اور اس کو دی, کیا اس کے اوپر اس کے پاس اینڈ پہ جمع رہے گی مال دولت؟ کس کے پاس ہوگا جو پہلا کمایا ہوا اس کو سیو کرے, اس کو سنبھالے؟ نیکیوں کو سنبھالنا نیکیوں کے کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ہر وقت نیکیوں میں حریص رہیں. پھر اس سے ایک اور چیز بھی جو ملتی ہے, وہ کیا ہے کہ جب مسلمان میدان جنگ میں ایک امام کی امامت میں نماز پڑھیں گے تو یہ منظر کافروں کے دل ہلا دے گا, دشمنوں پر روب تاری ہوگا. اتنی پابندی, اتنا ڈسپلن, اتنی سیدھی صفیں, اتنے آرگنائزڈ ہوتے ہیں مسلمان, اتنے مہذب ہوتے ہیں مسلمان, ایک لیڈر کی لیڈرشپ پر اتنے مطمئن ہے کہ ایک سجدے میں جا رہے تو سب چلے گئے. اور تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ صرف مسلمانوں کا اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا دیکھ کر کئی قبیلے, کیا پوری پوری بستیاں مسلمان ہو جاتی تھی. یہ اسلام کا کملی نمونہ ہے. عام ایک اور اس کی وجہ اسی کے ساتھ آپ ملا کے لکھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ مسلمان جو جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں وہ مسجد کی چار دیواریوں میں ہوتی ہے. وہاں کوئی کافر, کوئی مشرک, کوئی بے دین نہیں دیکھ سکتا. اس کے دل پہ وہ روب اور ہیبت آ ہی نہیں سکتی دین کی. جو کھلے میدان میں کسی کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو کہے گا واہ, یہ ہوتی ہے نماز. جیسے آج بھی اگر آپ نیٹ پہ حرم کی تصویریں دیکھیں کہ جہاں اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ایون ہم مسلمان ہیں, لیکن اس کو دیکھ کر ایک دم دل ہلتا ہے. اور اکثر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نان مسلمز تک بھی تو ایسی چیزیں جاتی ہوں گی نا, سرچ میں ڈال کے وہ خود بھی دیکھیں کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ثابت کر دیا کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ عبادت کے انداز بھی بدلے جائیں گے, لیکن عبادت نہیں چھٹے گی. ہمارے دین کی خوبصورتی فلیکسیبلٹی ہے. یہ جملہ لکھ لیں اپنی زندگیوں میں, ہمارا دین فلیکسیبل دین ہے. بدلنا نہیں ہے اس کو, اپنی مرضی سے چینجز نہیں کرنی, خواہشوں سے نہیں فلیکسیبل کرنا, لیکن حالات کے مطابق اس کو بدلنا ہے. تو اسی لیے یہاں کہہ دیا کہ ہتھیار اٹھانے پڑے تو اٹھا لو, اسلحہ اٹھانا پڑے تو اٹھا لو. اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ یہ صورت کب ہوگی, جب جنگ شہر سے باہر ہو رہی ہوگی, مقتدی یعنی امام کے ساتھ ہیں, وہاں کوئی اور سورس ہی نہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر پاس شہر میں کوئی مسجد ہے, جماعت ہے, تو حالات بدلیں گے. اس پہ اتنی باتیں پورا حدیثوں میں کتاب الصلاۃ آپ پڑھ سکتے ہیں, صلاۃ الخوف. یہاں صرف ایک طریقہ ہے, حالانکہ حدیث میں 8 سے زائد طریقے ملتے ہیں نماز پڑھنے کے. جس وقت میں آپ کو نہیں لکھاؤں گی کیونکہ نہ ہم میں سے کوئی صلاۃ الخوف کی حالت میں جا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، لیکن آپ اس کو بعد میں دیکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ کتاب الصلاۃ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی. اور پھر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام دو دفعہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں تو صرف اس بات پہ سے ہی آگے نہیں جا پا رہی کہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا جاؤ تمہیں معاف ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ. لیکن جو عادی ہوتا ہے نا نماز کا وہ چھوڑ نہیں سکتا، وہ اللہ تو کہہ دے گا میں نے لکھ لی، تم رو ہر دن جماعت سے پڑھتے تھے میں نے لکھ لی، لیکن وہ کہتا اللہ میں کیا کروں، میرا دل نہیں ٹھکرا، میری عادت جا رہی ہے، مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو کہا یہ تم کر لو. پھر اسی طرح کچھ اور کیفیت، ولا جناح علیکم ان کان بکم اعظم من مطرن، اور اس پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، یا تم مریض ہو، مردا او کنتم مردا ان تدعوا اسلحتکم، کس میں گناہ نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے، کہ تمہیں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار رکھو اور ساتھ رکھ لو اپنا بچاؤ، خذو حذرکم، بارش کی صورت میں یا مریض ہو. اب اس میں دیکھیں کھلا میدان کھول دیا، میدان کھول دیا، کسی موقع پہ میدان جنگ میں نہیں دی ہے، کسی اور ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں انسان کو اپنا سامان اٹھا کے نماز پڑھنی پڑے، ایئرپورٹس پہ ہیں، آپ کا ہینڈ بیگ ہے، اس میں آپ کے ڈاکیومینٹس ہیں، آپ کا بریف کیس ہے، آپ کی کوئی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، بالکل پورے شعور اور شرح صدر کے ساتھ آپ اس کو پکڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ بیگ کو اپنے شولڈرز میں ڈال کے نماز پڑھیں، اسی بیگ کو اپنے سامنے رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، بچاؤ کرنا چاہو بچاؤ بھی کر سکتے ہو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. یہاں دیکھیں کہ حضو حضرکم ہے، تو حضر بچاؤ کو کہتے ہیں، لیکن بعد میں جب اسلحے کا لفظ آئے تو ہتھیار کے معنوں میں بھی آتا ہے. بات بالکل عام ہے، کامن، ہر وہ چیز جس سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو وہ سارا کچھ تم کر لو گے. اب یہ تو تھی میدان جنگ کی بات، جب سارے نماز پڑھ رہے تھے، حالات ایسے تھے، لیکن فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، یعنی یہ جلدی کی نماز تھی، بعض دفعہ چار رکعت کی بجائے صرف دو رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے صلاۃ الخوف میں، بعض دفعہ صرف ایک رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے. میں جب ان سارے طریقوں کو پڑھتی ہوں، انشاءاللہ جب آپ کو کتاب الصلاۃ میں پڑھاؤں گی تو آپ دیکھیں گے خوبصورتی کہ کبھی کبھی صرف ایک رکعت، ایسے لگتا ہے مجھے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف رول کال لگوا جاؤ، صرف مجھے آ کے بتا جاؤ کہ تمہارا دل ابھی بھی نماز میں اٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں چاہتے بندے کو کرنا، کہ غافل نہیں ہم نہیں کر سکتے. اور ہم سب عورتیں تو خاص طور پہ ہم پڑھنے پڑھانے والے، اس صلاۃ الخوف کو آپ اپنی کلاس الخوف پہ لے آئیں، جماعت الخوف. خوف سے مراد بچوں کا خوف، گھر کا خوف، بیماریوں کا خوف، سفر، برف باری کا خوف، گرمی کا خوف، ٹرین نہیں چل رہی، یہ خوف، کتنے خوف ہیں جو ہمیں اس کلاس میں دیر سے لاتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے، کتنے جو ہمیں صرف یہ مجبور کرتے ہیں کہ بس اب ہم اس کو گھر سے ہی سن سکتے ہیں، یہاں نہیں سنیں گے، اور ایک دفعہ آپ کی گرپ ڈھیلی ہوتی ہے تو آپ آگے آ ہی نہیں سکتے. ان سارے خوف کے اندر بھی جو ممکن ہے کر لو. بس لوگ کہتے ہیں ہمارا ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہے، ہم کلاس میں نہیں آئیں گے. کتنی دیر کا ہے؟ ایک گھنٹے کا. کب جانا ہے؟ تب جانا ہے. آنا کب ہے؟ تب جانا ہے. تو کلاس کتنی دیر کی ہے؟ چار گھنٹے کی. کیا آپ اس ایک گھنٹے کو نکال کے باقی تین گھنٹے نہیں لے سکتے؟ آپ شروع میں آ سکتے ہیں، آپ بعد میں آ سکتے ہیں، آپ آئیں بیچ میں سے اٹھ کے جائیں پھر آئیں. واللہ ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ اس معاملے میں جو آپ کو تکلیف ہوگی نا، آپ کو اس سے وہ ایمان ملے گا، وہ دل کی ٹھنڈک ملے گی کہ اللہ کو کہیں گے اللہ یہ صرف تیرے لیے کی، گئی آئی اس لیے کہ میرا دل ادھر اٹکا ہوا تھا. یہ نہیں کرنا کہ ود لو تدخن فیدخنون، تھوڑی سی سستی ہے ساری چھوڑ دینی. اب چونکہ ڈاکٹر پہ جانا ہے پھر ایسا ہے چھٹی کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں جانے میں اور آنے میں اور دس اینڈ دیٹ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں جانا دوسری طرف پڑے گا. کچھ بھی ہو، استفتی قلبک، ایک دفعہ ضرور اپنے دل سے پوچھا کریں کہ میں جس چیز کو چھوڑ رہی ہوں کیا میں اس کمی کو ساری زندگی پورا کر سکوں گی. آج آپ کو میری بات کا شاید اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو آج سے دو چار دس سال بعد کی بات کہتی ہوں، جب آپ اپنی نوٹ بکس کھولیں گی نا، تو وہ سبق جس دن آپ کا اپوائنٹمنٹ تھا یا جس دن آپ نہیں آ سکیں کسی مجبوری سے، وہ صفحے آپ کا منہ چڑھائیں گے، خالی ہوں گے. کس کو پتہ ہے دوبارہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور جو نہیں آ پاتا اس کو فرض بنتا ہے کہ اس کو میک اپ کرے. آپ کہتے ہیں ہم نے اپنی دوست سے نوٹس لے کے لکھ لیتے ہیں. وہ نوٹس کتنے ہیں؟ 4-6 لائنیں لکھی ہوئی ہیں. پورے ہو جائیں گے 2-2.5 گھنٹے کی تفسیر کے اندر. یعنی اپنے اوپر فرض کریں کہ جب جو لیسن چھوٹے اگلے دن آنے سے پہلے اس کو ویب پہ جائیں. دوسرے پچھلے سالوں کی موجودہ الحمدللہ دو پورے فل کورسز کے جو بڑے شروع کے حصے ہیں یہ سورت نساء کے وہاں موجود ہے. 3 سال کا دورہ قرآن موجود ہے ویب سائٹ پہ. نہیں سن سکتے؟ یہاں کی آپ کو سہولتیں دی جاتی ہیں, گھر سے آپ سن سکتے ہیں. آپ اور کچھ نہیں تو کوئی ممکن طریقہ رکھے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے یہ آپ کو سکھانے کے, یہ اللہ سے محبت کے. کتنا دل اٹکتا ہے. مثال ہے کہ میں آپ سب کو یہاں ایک رخصت دے دوں کہ آپ صبح آئیں بیٹھیں, اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. بل فرض کے ریسپشن پہ آپ بیٹھے ہوئے, آپ کا کام ہو گیا, صبح ہی رول کال لگتی ہے, اٹینڈنس ہے, آپ جانے کے ہوتا ہے, بیچ میں چلے جائیں چلے جائیں. آپ کو رخصت ملے لیکن آپ کے میں کیوں جاؤں؟ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ کسی اور کو یہاں کوئی اور کام ہے, وہ کوئی آ کے بیٹھ گیا کام کر رہا ہے, بھائی اب جائے. بندہ کہ میں نے نہیں جانا, میرا میں جب یہاں تو میرا دل کتنا مطمئن ہے, میں کتنی مشکلات سے بچی ہوئی ہوں, کتنے صدموں سے بچی ہوئی ہوں. میں سوچتی ہوں یہاں کہ آپ کو ایک لفظ بھی اگر آپ نہیں لکھ سکتے نا, آپ بولنے والا 29 بول رہے آپ نہیں لکھ پا رہے, آپ کو لکھنا نہیں آتا, ایک لفظ بھی نہ لکھ سکے, لیکن یہ سوچے کہ اس وقت میں آپ کتنے گناہوں سے بچے ہوئے. زبان خاموش ہے نا, چلتی ہے تو غیبت بھی ہو سکتی ہے, برائی بھی ہو سکتا ہے, تانا بھی ہو سکتا ہے, گناہوں سے بچے ہوئے نا. کسی کی بات بڑی اچھی لگی کہ اگر تم نیکی کی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ بھی نہ پا سکو تو یہ تو سوچو کہ تم کتنے گناہوں سے بچے ہوئے ہو, کتنے تفکرات سے بچتے ہیں. کیا آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ قرآن جب کھولتا ہے تو آپ کو اپنے غم بھول جاتے ہیں؟ اگر اس وقت ہم میں سے کوئی گھر ہوتا تو ہو سکتا ہے کتنے غم دل کو لگا کے بیٹھ کے بستر پہ لیٹے ہوتے. بیماری بھولتی ہے اپنی, اللہ جانتا ہے کہ یہاں آ کے تو مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا. یہ تو وہ پناہ ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی کہ اس کے لیے سجدوں میں سر رکھ دیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہے, اللہ تو نے ہمیں دین دنیا کے غموں سے بے نیاز کرا کیونکہ ہم نے تیری کتاب کا غم لگایا, ہم نے اس کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے. نہیں لکھ پا رہے نہ لکھے, اپنے آپ کو جما کے رکھیں گے, ایک وقت آئے گا کہ آپ لکھنے بھی لگیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آمین. الحمد للہ, کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ جی ان شاء اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں ہم اپنے اس قید کی طرف اور مل کر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے عمل کی باتیں کیا لیں, کیا لیسن لیا. بہت خوبصورت لیسن تھا, بہت ساری باتیں ایسی الحمدللہ جو کہ ہم اپنی زندگی میں لا کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آیت نمبر 94 سے دیکھیں گے. تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آیت نمبر 94 میں ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ایمان والوں سے, کیا ہمارے لیے اس میں کیا کیا لیسن ہے. اب دیکھیں آیت سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو کیا کرو جب تم نکلو اللہ کی راہ میں تو کیا کرو, تحقیق کر لیا کرو. اور جو شخص تم سے سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ مومن نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک شریف فائدہ بتا رہے ہیں کہ کیا پتا چلا. پہلے تو چلے جی ہاں, ظاہر پر قیاس نہیں کرنا, لوگوں کو ان کے ظاہر پر قیاس نہیں کرنا, تحقیق ضروری ہے, جلد بازی نہیں کرنی ہے. بالکل. اور کیا, اب دیکھو اب یہ بھی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ اگر وہ جان بچانے کے لیے بھی سلام کر رہے ہیں تو ظاہری پہ معاملہ نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو, کیونکہ ایسے آدمی کا قتل نہ کیا جائے جو اسلام کا ظاہر کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو. جی ہاں بالکل, الحمدللہ اسلام جوش نہیں سکھاتا بلکہ ہوش سے کام کرنے کو کہتا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا, کذالک کنتم من قبل, اس طرح تھے تم اس سے پہلے. اس میں کیا ہمارے لیے لیسن ہے, کیا سبق لیا یہاں پر, کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسی طرح تھے تم اس سے پہلے, جذبات پہ آ کر نہ سوچو. بالکل. اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی کیا لیسن ہے کہ کوئی شخص یا کوئی کسی کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ دین میں نہیں ہے یا کسی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر رکھو کہ تم بھی تو کرتے تھے, ہے نا, تحمل. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل بدلا ہے ایسا اس کا بھی دل بدل سکتا ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ بھی توبہ کر لیں گے. الحمدللہ اس پہ صبر بہت ضروری ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے ہمارے دماغ کا عمل ہونا خبیر ہے, اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 اور آنورڈ تین قسمیں لوگوں کی ہوتی ہیں اس پر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر نہیں ہوتے, اور ان کو فضیلت دی. کن کو فضیلت دی گئی ہے؟ کن کو فضیلت دی گئی ہے؟ جی بالکل, جو جس نے اپنا مال لگایا اپنا جان لگائی تو وہ بیٹھے وہ کی طرح ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں. اگر ہم دیکھیں تو قربانی دینے والے لوگ, ایکشن کرنے والے لوگ, اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ, جو بہت خوبصورت تصویر ہم نے دیکھی نا, کون ہوتے ہیں قائدین اور کون ہوتے ہیں مجاہدین. تو مجاہدین کے کون ہوتے ہیں کہ جو فرائض کی سطح سے اٹھ کر جیتے ہیں, دوسروں کی فکر ہوتی ہے. بالکل, جو اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں یہ وہ مجاہدین ہیں, اور ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے عظیمہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا, جی ہاں, اپنی پسند کو اللہ کی پسند پر ترجیح دیتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت بخشی ہے آیت 96 میں, ان کے لیے کیا ہے, یہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے. کون سے درجات ہیں؟ مغفرت ہے, رحمہ ہے, مغفرت. اللہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. جس نے اللہ کے راستے کو تھام لیا اسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جی ہاں, عجیب عظیم بخشش کا وعدہ, رحمہ کا وعدہ. یہ رحمت کیا ہے؟ نیکیوں کا شوق ہو جانا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا موقع دیتے ہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا. پھر جس کو نیکیوں کا شوق ہو جاتا ہے وہ پھر مشکلات کو, اس کو مشکلات لگتی ہیں کہ نہیں لگتی نا, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ کہ نیت ہماری صرف اللہ کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی درجے بلند ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا کریں گے ہم؟ ہر انسان چاہتا ہے نا. جی ہاں, اپنی پورے ایفرٹ لگانی ہوگی, اللہ کی پسند کو اپنی پسند میں لانی ہوگی. یہ نہیں کرنا ہوگا کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا. اپنی نیت کو چیک کرنا ہوگا, کیونکہ اللہ وہ کام پسند کرتے ہیں جس میں تمام ہو, مسلسل ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. جی بالکل. اب آگے, جی آگے دیکھتے ہیں 97 کو دیکھیے. یہاں پر ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں تو کیا بہانے کرتے تھے؟ بہانے کرتے تھے نا کہ ہم مجبور تھے. یہ ہمیں یہاں سے پتا چلا ہم مجبور تھے. اب ہمارے لیے ہمیں کیا پتا چلا یہاں سے؟ کیا ہم نے ہم یہاں پر دیکھیں ہجرت کی بات ہوئی نا, کہ جنہوں نے ہجرت کے باوجود ہجرت نہیں کی, چوائس تھی آزادی سے دین پر عمل کر سکتے تھے لیکن ہجرت نہیں کی. اب ہجرت صرف کیا ملک چھوڑنے کا ہی نام ہے؟ ہیلے بنائے ہجرت میں کیا کچھ آ جائے گا؟ ہماری عادات بھی آ جائیں گی, ہے نا, ہماری بری عادتیں, ہر چیز, ہماری سوچ, خیالات, اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے, جو کہ یہ سب سے مشکل ہجرت ہے, اپنا لائف سٹائل. جی ہاں, تو اللہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اگر ہجرت کرتے انہوں نے بہانے بنائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہت خراب ہے. جی ہاں, اپنے گناہوں کی ہجرت. تو ہمیں کیا پتا چلا, اگر ہم آگے کی آیتوں کو بھی لیں تو کیا پتا چلا کہ اب دیکھیں اللہ کی اطاعت ہمیں نہیں چھوڑنی, وہ جگہ چاہے چھوڑ جائے لیکن اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنی. اور اگر ہم آیت نمبر 100 پر چلیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں گھر باہر چھوڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ کی کیا فرمایا کہ وہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ بہت اس وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جو کوئی ہجرت کرے گا نا تو وہ کیا پائے گا زمین میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مراغمن قصیرا, بہت اس سے پائے گا. وہ وسعت بہت کشاش کی بات ہے, وسعت والی کیا ہو, کس چیز میں وسعت کی بات ہے. یہاں پر رحمتیں ملتی ہیں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو فراغی ملے گی, اللہ سے تعلق جڑ جائے گا. جی ہاں, ان کے لیے وسعت ہے, دعائیں ملتی ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہجرت کی یہاں پر بات ہوئی نا, ہم اسے پھر چل رہی ہے. تو ہجرت وہ کوئی بھی ہو, جیسا کہ اب ہم نے دیکھا. اب ہمارے لیے اگر ہم پریکٹیکل اگزامپل لیں, ہم بھی تو کیا کر رہے ہیں, علوم کا حصول کا سفر ہمارے لیے ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان ہجرت میں اگر وہ نکلے اور ان کو موت نے آ پکڑا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. دیکھیں اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ کتنی رغبت دلا رہے کہ ڈرو نہیں, رب کی پسند کو اپنی پسند بنا لو, وہ آسانی کر دے گا, اللہ اجر دے گا. اگر ہم علم کے حصول کا سفر ہوگا ہمارے لیے ہے نا, ان راستوں میں اگر موت آ گئی تو کیا ہوگا, اللہ کے ذمہ ہے نا. اللہ ایک ایک نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے بندے کی نا ایک ایک نیکی کو دیکھ رہی ہے, ایک ایک نیت کو دیکھ رہی ہے. اگر آپ نے نیکی کی طرف ایک قدم اٹھایا ہو اور بیچ میں موت آ جائے آ گئی تو اجر پوری نیکی کا ہوگا. اللہ کے راستے کی طرف نکلتے ہی قدم کیا ہو جاتے ہیں, مبارک ہو جاتے ہیں, کیونکہ نیت اچھی ہے, نیت اچھی رکھنی ہے. یہ فریضہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم اٹھانے پر اجر دیتے ہیں. تو اس لیے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے, اپنے ایمان کا لیول کو چیک کرنا ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے, جتنا ایمان اور تقویٰ بڑھے گا اتنا ہی اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں گے. ہر حال میں اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑیں. جی ہاں, ہجرت کی ہیبٹس, یہ ساری ہیبٹس ہمارے اندر سے نکالنی ہے. اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ جوڑے رکھا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمیں اور دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور پھر آگے دیکھیں تو قصر کی نماز کی بات ہوئی, اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ قصر اور اس کے علاوہ خوف کی نماز سے ہمیں یہی پتہ چلا, نماز کی اہمیت کا پتہ چلا کہ کتنی نماز کی اہمیت ہے, کیا اہمیت پتہ چلی ہمیں. ایک تو پوائنٹس لکھ دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ, پھر ہم اس پہ جن کلاس کو ونڈ اپ کریں گے کہ دیکھیں کہ نماز کی جماعت کی نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہر حال میں نماز پڑھنی, چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ عام حالات ہوں, اور وقت نماز پڑھنے کا ہمیں پتہ چلا نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حالت میں ہم اس کو ٹال نہیں سکتے. جی ہاں, ہر حال میں نماز کو چھوڑنا نہیں ہے چاہے وہ کیسی بھی حالت ہے. دیکھیں خوف کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی نماز کی ہمیں تفصیل بتا دی گئی, جس سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ ایک کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب چیزوں پہ عمل کرنا, جی ہاں خوف میں نماز کی بھی جب ہے تو اور نماز کا ایسا پابند بنا دے اور وقت پہ نماز پڑھنے والے ہم بن جائیں. الحمد للہ. چلو جزاکم اللہ خیر کثیرہ, 2 منٹس آپ کے اوپر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانی کرے اور یہ علم سیکھنا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.